الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معاملے میں بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اور اس دوران میں پھر یہ ذکر آیا کہ سیرت پر لکھنے والوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیان کرنے والوں نے یہ جو کوتاہی کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور مرتبے پر نہیں رکھا، تو یہ ایسی چیز ہے جو مختلف مذاہب میں ہوتی چلی آئی ہے اور دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کی جائے جو تعریف ایک طرف تو اس حد کی پابند ہو کہ وہ ان کا رتبہ اللہ تعالی سے نہ ملایا جائے، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے زیادہ قابل احترام ہستی بلا شک و شبہ وہی تھی. اس ایک ہستی کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے لاکھوں آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ تاریخ کی حفاظت کریں، روایات کو لکھیں، تنقید کریں، حدیث کا پورا علم وجود میں آ گیا. اور کسی ہستی کی زندگی اتنی محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات، ان کا خاندان اور ان کا نسب. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہیں جن کا پورا نسب محفوظ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں خود انہی کا اختلاف ہے جو لوگ انہیں اپنا خدا مانتے ہیں، اور یہ اسلام کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اس کی برکتیں ہیں کہ اس نے صاف اور صراحت سے یہ بیان کیا کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. اسی طرح فردن فردن انبیاء علیہ السلام کے نام لینے کا کچھ فائدہ نہیں. کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب آپ دیکھیے کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوئی ہے تو نہیں ملے گا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نسب ہے کہ اسے اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور تاریخ نے 4000 برس سے اسے محفوظ رکھا ہے. اس کی روایات ہیں، اس کی تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقائع ہیں اور جو چیزیں آثار قدیمہ سے اب نکل رہی ہیں وہ سب اسی کی تائید کرتی ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب میں بیان فرماتے تھے. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے بھی جو بات کی ہے عربوں میں اس دور میں بھی، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ انہ فینا ذو نصب، وہ ہم میں بڑے شان والے ہیں، بڑا نصب ہے ان کا، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اب تک ایسے خاندان مل جائیں گے جن کے پاس اپنے نسب نامے محفوظ ہیں اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو وہ یقیناً بہت سے نسب نامے ایسے ہیں جو تحریف سے محفوظ ہیں اور ایسے ہی ہیں. ان کے عقیدے میں ان کے اعمال میں کیسا ہی بگاڑ آیا ہو لیکن ظاہر ہے کہ نسب ایسی چیز ہے جو نہیں بدلی جا سکتی. جو جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے باپ دادا کا جو نسب نامہ اور شجرہ ہے اسے کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ میں کام کیا ہے. قرآن پاک اس کام کی تفصیلات سے بالکل ساکت ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے وہاں دین ابراہیمی کے لیے کیا کام کیا ہوگا. بس اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول النبیہ وہ ایسے بندے تھے اسماعیل علیہ السلام جو رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو رسول وہ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالی کتابیں صحائف یہ چیزیں دیتے ہیں اور وہ کسی قوم کی طرف ایک شریعت لے کے مبعوث ہوتے ہیں. اور نبی عام ہوتا ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام ضروری نہیں ہے انہیں کتاب بھی دی جائے اور یہ کہ ان کی کوئی نئی شریعت. حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی تھا, ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی, کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالی کا سورہ مریم میں یہ فرمانا کہ وہ رسول تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی شریعت کوئی چیزیں تھیں اور انہوں نے اس کو مکہ مکرمہ میں لوگوں کو تعلیم دی اور ان کا یہ دائرہ عمل بہت وسیع ہوا. عربوں میں جو کام دین کا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن شاخوں نے ان میں سب سے مؤثر چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا پیغام اور یہ چیزیں تھیں. عربوں کی ایک نسل وہ تھی جس کا تذکرہ سن چکے کہ عرب واعدہ تھے, یعنی وہ اقوام جو مٹ گئیں اور ان کا کوئی نشان نہیں. یہ اب دوسری نسل ہے, انہیں عرب عاربہ کہتے ہیں, یعنی وہ عرب جن کی تاریخ محفوظ ہے, وہ عرب جہاں سے اب یہ جو عرب پائے جاتے ہیں اصل میں جہاں سے شروع ہوئے تھے عاربہ ہیں, کیونکہ انہوں نے بنو جرہم سے اختلاط کے بعد عربی سیکھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان اللہ تعالی نے سکھائی, بہت فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ ہے کہ وہاں پر بود و باش کی وجہ سے انہوں نے اپنی آبائی زبان کے ساتھ عربی سیکھی بنو جرم سے. تو ان دونوں روایات کو محدثین نے یوں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ تو جرم قبیلے میں شادی ہوئی, پرورش پائی, تو عربی وہیں سے آ گئی ہوگی. اور پھر اللہ تعالی نے جب کوئی چیز دی ہوگی یا کتاب یا نبوت کے لیے جو چیزیں صحائف کوئی چیز عنایت فرمائی ہوگی تو اسی عربی میں فصاحت آ گئی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو عربیت بولتے تھے اور عربی بولتے تھے اور عربیت میں ماہر تھے. ان کے کام کے متعلق کہ انہوں نے کام کہاں کہاں کیا اور کس طرح وہاں پہ اللہ کے دین کے لیے کام کیا, اس راہ میں کیا تکالیف یا کیا چیزیں انہیں پہنچیں, یا یہ کہ کس طرح ان کی پذیرائی ہوئی, حدیث بھی بالکل خاموش ہے. حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ایسے نہیں آتا, مگر دو چیزیں ان کی زندگی میں بڑی واضح نظر آتی ہیں. ایک تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے کہ یہ ان کے والد اور اس لائق فرزند نے جو کی تھی, یہ سارے عربوں کا مرکز بن گیا اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ لوگوں کے دل ادھر کچھ لوگوں کے پھیر دے. تو تو خدا نے اس سارے خطے کے لوگوں کے دل ادھر پھیر دیے. عرب آتے تھے, حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, تو بیت اللہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی, اور بیت اللہ کے مالک اور بیت اللہ کی زمین اور یہ ساری چیزیں یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں. اور دوسری چیز جس سے ان کے کام پر روشنی پڑتی ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے, یہ عربوں کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں. خود حدیث میں بہت بڑا حصہ ان کے متعلق جو آیا ہے وہ دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یقیناً اتنی گہری اور ٹھوس بنیادوں پر کام کیا ہے کہ ان کی وفات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے سینکڑوں برس بعد بھی ان قوموں میں وہ عبادت کے آثار اور چیزیں باقی رہی ہیں جن چیزوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو تلقین کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً انہیں حج اور عمرے کے مناسک سکھائے تھے, اور یہ حج اور عمرے کے مناسک ان کی عبادتوں میں داخل تھے. یعنی ابن عن جدن, نسل در نسل یہ چیزیں چلتی چلی آئی ہیں اور ان میں تغیر واقع ہوا ہے, شرک کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے, لیکن اصل صورت کچھ نہ کچھ تو موجود تھی. مثلاً آپ دیکھیے کہ تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے اور اس میں جو لفظ آئے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہے تھے, اور عرب انہی الفاظ کے ذریعے سے حج کیا کرتے تھے, انہی الفاظ میں وہ عمرہ کرتے تھے. بس ایک فکرہ وہ اپنے پاس سے بڑھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ خدایا لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ, ہاں وہ شریک جسے تو نے خود ہی اپنا شریک بنا لیا ہے اور اسے تو نے اختیارات دیے ہیں, اور اللہ پھر تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا بھی مالک تو ہی. یہ عربوں میں رائج تھا, تو اصل تو اس کی مل گئی نا, کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کام سے اصل ملتی ہے کہ انہوں نے ایک پوری قوم کی تربیت کی ہوگی, ایک پوری قوم پرورش پائی ہوگی, پھر جا کر یہ بات ان کے ہاں ہوئی. اسی طرح کعبۃ اللہ کی مرکزی حیثیت اور اسماعیل علیہ السلام کے کام دونوں کو دیکھیں تو متعدد روایات حدیث کی کتابوں میں ملیں گی. بیت اللہ کی ایسی حیثیت مرکزی تھی کہ شاعری کے مقابلے یہاں پہ ہوتے تھے, اور عربوں کے جتنے بڑے بڑے شعرا تھے وہ حج کے موقع پہ آتے تھے اور محفلیں جمتی تھیں اور قصیدے لکھے اور پڑھے جاتے تھے. اس سے زبان کو ترقی ملتی تھی, قوموں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہوتا تھا, اور لوگ ان قصیدوں کو لٹکا دیتے تھے بیت اللہ میں لکھ کے کہ اس جیسا قصیدہ کوئی لے آئے. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کسی عرب نے کوئی قصیدہ لکھا ہے اور سات سات برس تک عربوں نے زور لگا لیا اور کوئی قبیلہ اس ٹکر کا قصیدہ لکھ کے لا نہیں سکا, اور لوگوں نے کہا اس قصیدے کا جواب نہیں ہے یا اس شاعری کا جواب نہیں ہے. ان قوموں میں جو علوم اور فنون پائے جاتے تھے یہ ان میں بڑی عظمت کی چیز سمجھی جاتی تھی کہ کوئی قبیلہ اپنے لیے شاعری کے میدان میں جگہ پیدا کر لے. اور یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, قبائل کے سربراہ ہوتے تھے, سربراہ بردہ لوگ ہوتے تھے, ان کے اپنے شاعر, ان کے اپنے خطیب ہوتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد جو عرب قبائل آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, ایسے قبیلے بھی مل جائیں گے جنہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم اپنا شاعر اور خطیب ساتھ لائے ہیں, اور آپ اپنے خطیب سے کہیے کھڑا ہو کے بیان کرے اور ہمارا خطیب بھی بیان کرے گا, دیکھتے ہیں کس کا خطیب اچھا. یہ ایک آدھ مرتبہ نہیں ہوا, بارہا ایسے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کسی کو کہ تم خطابت میں انہیں اپنے جوہر دکھاؤ, اور اسی طرح انہوں کا اپنا شاعر کھڑا کرو, تم میں کون شاعر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میری طرف سے جواب دو, اور یہاں تک کہ ایسے قبائل بھی آئے جنہوں نے بیٹھے اسلام قبول کر کے کہا کہ خدا کی قسم آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے, تو ان کے یہاں بولنا، بات کرنا، زبان سے اظہار کرنا کسی جملے کا اور زبان کو کا استعمال بڑے معنی رکھتا تھا. اسی لیے وہ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے تھے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے، یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا شاعری اور احتیاط سے بات کرنے کی عادت. تو یہ حدیبیہ کی صلح میں جب انہوں نے لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ اتفاق کیا ہے قریش مکہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے فوراً ٹوکا. اس نے کہا یہ رسول اللہ کا لفظ نہ لکھو، کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا غور نہ کرتی کوئی اور قوم، مگر ان کے یہاں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ ایک ایک لفظ جو بولا جا رہا ہے یہ کیا ہے. قومیں دنیا میں جو بھی عروج پر ہوتی ہیں اور قومیں جو دنیا میں حکمرانی کی اہل ہوتی ہیں، ان کے یہاں معاہدے، یہ سب چیزیں بڑے غور و خوض سے، بڑے غور اور فکر سے باتیں کی جاتی ہیں. ان کے سردار اور قائدین ایسے نہیں ہیں کہ سیاسی حالات جیسے منہ میں آیا کہہ دیا، بلکہ وہ تو سوچتے ہیں کہ جو بیان دینا ہے اس بیان کا اثر کس پہ کیا پڑے گا، اس میں لفظ کیا ہونے چاہیے، بات کیا کہنی ہے اور پیغام کس طرح دینا ہے. تو اس نے کہا کہ نہ، یہ نہیں ہم مانتے. رسول اللہ کے لفظ پر انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ علی، اگر ہم انہیں رسول مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کاہے کا تھا، اس کی جگہ لکھو ابن عبداللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکھوایا ابن عبداللہ. لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں مانتے، سیدھی طرح جو عرب لکھتے ہیں وہی لکھو بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں مانتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاٹنا پڑا. تو یہ شاعری ایسے نہیں تھی، وہ آتے تھے، شاعری ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے، سنتے تھے اور تمدن تھا پورا، خطیب ہوتے تھے اور وہ تقریریں کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس قبیلے کی کیا حالات ہیں. تو بیت اللہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہاں پر یہ سارے مقابلے ہوتے تھے. اور حج کا موقع تو ایسا تھا کہ جہاں میلہ لگتا تھا وہاں پر یہ خطیب اور شعراء اپنے خطبہ، اپنے کمالات دکھاتے تھے اور باقاعدہ ان کی خدمت کی جاتی تھی، قبیلوں میں انہیں رکھا جاتا تھا اور ان کی زبان پر نقد، جرح، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. اور حتیٰ کہ قریش کبھی فیصلہ بھی کرتے تھے کہ کس قبیلے کے خطیب نے کیا لفظ استعمال کیا، اس کے کیا معنی ہیں. قریش کو بڑی اتھارٹی حاصل تھی. اسی طرح بیت اللہ کی مرکزی حیثیت ایسی ہو گئی تھی کہ چار مہینے یہ سب بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. اشہر حرم جنہیں کہتے ہیں، حرمت والے چار مہینے، یہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہی بقایا چیزیں تھیں جو ان عربوں میں آ گئی تھیں. رجب کے مہینے کو انہوں نے عمرے کے لیے مخصوص کر لیا تھا اور رجب کے مہینے میں پورا عرب پر امن اور پر اطمینان رہتا تھا، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی قافلے کو روک سکے، کیونکہ رجب کے متعلق سب کو پتا تھا کہ اب لوٹ مار کا زمانہ نہیں ہے. آٹھ مہینے لوٹ مار ہوتی تھی، آٹھ مہینے قافلے غیر محفوظ ہوتے تھے سوائے ان قریش کے قافلوں کے، باقی سب قافلوں پر ڈاکے پڑتے تھے اور لوگ رات کو سفر کرنے کے بجائے دن میں کرتے تھے. لیکن رجب کے مہینے میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس مہینے میں یہ خدا کے گھر میں حاضری دینے جا رہے ہیں. اور تین مہینے اور تھے، ذی‌قعدہ کا مہینہ اور ذی‌القعدہ کے شوال، ذی‌القعدہ اور ذی‌الحجہ، یہ تین مہینے ایسے تھے اس میں بھی حج کے لیے لوگ تیاری کرتے تھے، شوال سے یہ چلنا شروع ہو جاتے تھے رمضان کے بعد سے. اور پھر ان تین مہینوں کے بعد حج میں دو مہینے 10 دن کے بعد یہ جمع ہوتے تھے. 10 ذی‌الحج کو ہی ان کا بھی حج ہوتا تھا، 9 ذی‌الحج کو جو حج ہوتا ہے وہی ہوتا تھا، وہ چیزیں تھیں. اور ان تین مہینوں میں بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ تعالی نے اسی لیے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں، جب سے اللہ نے ان آسمانوں کو اور اس زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ چار مہینے اللہ کے ہاں بڑی عزت والے. اور اسی لیے اس کی شرح میں جساس نے اور مفسرین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان چار مہینوں میں گناہ سے بچتا رہے. اور وجہ اس کی یہ ہے دراصل کہ گناہ اپنی جگہ اور اپنے وقت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے دن کے کسی حصے میں عصر سے پہلے پہلے, اس کا یقیناً گناہ ہے, اور عصر کی نماز کے بعد پھر گناہ کا کوئی کام کرنا یہ زیادہ شدید ہے. اور وجہ یہ کہ وہ وقت ایسا ہے جو اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں آیا ہے کہ وراثت میں جب لوگ گڑبڑ کریں فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ, وہ اللہ کے لیے قسم کھائیں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر قسم کھائیں, کیونکہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت اس کو اللہ کے قرب میں بڑی فضیلت حاصل ہے, بڑا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو قبل غروبها, سورج کے ڈوبنے سے پہلے, فرمایا قبل طلوع الشمس, سورج کے چڑھنے سے پہلے. تو چوری رات کے کسی حصے میں بھی کرے گا بری ہے, مگر رات کے آخری حصے میں طلوع آفتاب سے پہلے کرنا اور بدتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب کا وقت ہے. تو یہ جو چار مہینے ہیں ان کو اللہ نے کہا ہے ہم نے اس وقت سے عزت دی ہے جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی تھی, اور یہ چار مہینے عزت والے, ان کی عزت اور حرمت میں, اس کی شہرت میں, اس کو لوگوں تک پہنچانے میں, شائع کرنے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بڑا ہاتھ ہے. تو عربوں میں یہ چار مہینے محفوظ تھے, کوئی نہیں کچھ کہتا تھا, اور خاص طور پہ جب وہ جانور دیکھ لیتے تھے جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں, قلادہ جسے کہتے ہیں, قلائد کو دیکھتے تھے تو عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی تھیں کہ یہ حدی ہے, یہ قربانی کا جانور ہے, اللہ کے گھر میں لے جایا جا رہا ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا, دشمن اپنے باپ کا بھی سامنے آ جائے کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی. یہ چار مہینے ایسی عزت والے تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم ان چیزوں کی عزتیں برقرار رکھنا, ان جانوروں کی جو خدا کے گھر میں لے جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو قصد کرتے ہیں بیت اللہ کا آتے ہیں, ان سب چیزوں کی حرمتیں برقرار رکھنا, احرام کی حالت میں جو لوگ ہیں ان کی عزت برقرار رہے. تو بیت اللہ کو جو حیثیت حاصل تھی اور چار مہینوں کا ادب یہ جو عربوں میں آیا ہوا تھا, یہ معلوم ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کام ہی کی اصل ہے کہ قافلے اس میں چلتے تھے اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں, صفا اور مروہ پہ, ان کے مسلک میں اللہ نے صحیح رکھی تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صحیح سکھائی تھی عربوں کو, اور وہ انہی کی دولت اور انہی کی تعلیمات کا اثر تھا ان عربوں پر کہ یہ صحیح کیا کرتے تھے, چکر لگاتے تھے صفا اور مروہ کے ساتھ, اور وہ اسی طرح اللہ کے نام پہ بھی اور بتوں کے نام پہ بھی جب شرک آ گیا تو یہ صحیح کا رواج وہاں شروع سے تھا, حج کے مناسک میں سے یہ تھا. اسی وجہ سے یہ جو آیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اور یہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں خدا کے نشانات میں سے, خدا کی نشانیوں میں سے ہیں, اور جو کوئی حج اور عمرہ کرے اسے چاہیے کہ ان کے درمیان طواف کرے. اور یہ جو فرمایا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ صحیح تو ہوتی رہی ہے مگر بتوں کے نام پہ, تو کیا اب ہم صحیح کریں نہ کریں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ضروری ہے صحیح کرو. مشعر حرام جو ہے اس پہ, یہ مشعر حرام پہ بھی قریش عرب جاتے تھے, اس کی بھی عزت تھی, تعظیم تھی, سب چیزیں ان کے ہاں تھیں. اسی طرح ان کے ہاں ختنہ تھا, اور اس سے پہلے عربوں کے ہاں ختنہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا, یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور اسی لیے جب ہرقل آیا ہے بیت المقدس میں, تو ہرقل نے نظر مانی تھی یہ کہ اگر مجھے ایران کے مقابلے میں فتح ہو جائے تو میں خدا کے گھر میں حاضری دوں گا, اور کوئی تصور نہیں تھا ایران نے چاروں طرف سے کیا. ایران تو مسلسل پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا, یمن, افریقہ, یہ سارے شام, اور یہ حجاز مقدس کے سارے علاقے ایران کے ماتحت تھے, اور اس سے زیادہ کچی بات کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہرقل غالب آ جائے گا اور ایرانیوں کو شکست ہو جائے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا, کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. کہ یہ غالب آ جائیں گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. ان حالات میں اللہ ہی نے کہا تھا اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہی یہ بات کہی تھی کہ دیکھنا تم ایک دن ابھی آ رہا ہے اور اس میں یہ عیسائی غالب ہو جائیں گے اور ایران والے مغلوب ہو جائیں گے. لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شرطیں بدلی اور انہوں نے کہا کہ شرط لگاؤ کتنے سال میں, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دو یا تین سال کی شرط ایسے طے کیا تھا اور دس اونٹ طے کر لیے تھے. اس زمانے میں شرط حرام نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بدعا کا لفظ استعمال کیا ہے اور بدعا کا لفظ جو ہے وہ نو سال تک, تین سے لے کے نو سال کی درمیانی مدت ہوتی ہے. تو تم جاؤ ان کے پاس, شرط لگاؤ, اونٹ زیادہ کر لو اور مدت بھی زیادہ کر لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب گئے تو انہوں نے کہا نو سال کے اندر اندر کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شکست کھا جائیں گے اور روم والے غالب آ جائیں گے. اور سو اونٹ پہ انہوں نے کہا چلو سو اونٹ پہ, اور یہ کیسے ہو جائے گا. اور وہ جس دن ہوا ہے اس دن انہوں نے لا کے, عرب اتنے اپنے قول کے وعدے کے پابند تھے, ان کا باپ جس نے شرط لگائی تھی مارا گیا تھا, سو اونٹ انہوں نے لا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے بیٹوں نے کیے کہ والد کے ساتھ آپ کی شرط تھی اور ہم ان کا وعدہ آپ سے پورا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ صدقے میں بھیج دو. تو ہرقل نے اس زمانے میں کلیسا سے پیسے مانگے کہ ملک کو بچانے کے لیے پیسے دے دو, ان کا سود پہ دے دیتے ہیں. اور وہ سود بعد میں واپس بھی ہوا اور سود در سود بھی واپس ہوا. وہ تو ہرقل کی لاٹری جسے کہنا چاہیے نکل آئی اور ایرانیوں کو شکست ہوئی. تو ہرقل اس کی ہرقل نے نظر مانی کہ اگر خدا ہمیں فتح دے دے تو ہم اس کے گھر میں حاضری دیں گے, یعنی بیت المقدس میں. تو ہرقل وہاں جب آیا ہے تو اس نے پھر خط لکھا اپنے ایک دوست کو, اور اس نے لکھا کہ قد ظہر ملک الخطان, وہ جو خطنہ کرنے والے ہیں نا ان کا بادشاہ آ گیا ہے, ان کے بادشاہ کا ظہور ہو گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا کیونکہ اس نے پڑھا ہوا تھا تورات میں, انجیل میں, ان چیزوں میں. اور وہ تو منتظر تھے کہ کسی نے تو آنا ہے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس کا خط جب ان کے دوست کو ملا تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ میں تو ان پہ ایمان لے آیا ہوں اور ان کی خبر مجھ تک پہنچ گئی ہے. اور ٹھیک یہ وہی وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ لکھا تھا ہرقل کو. تو ہرقل پہلے ہی بیت المقدس میں پہنچ کے نجوم کا وہ ماہر تھا. صحیح بخاری میں بھی بات آئی ہے کہ اس نے کہا میری چارپائی باہر بچھاؤ آج. تو چارپائی جب باہر بچھائی گئی تو وہ ستاروں کی چال دیکھتا رہا, اور پھر اس نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ جو چال اب بن گئی ہے یہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وقت میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ یہ چال تو اس وقت بننی تھی جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ظہور ہوگا. تو وہ سمجھ گیا, اس نے اسی سے اندازہ کیا. اور پھر چند دنوں میں یا اگلے ہی دن یا چند دنوں میں ہی اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پہنچا. اور پھر اس نے کہا یہاں کوئی عرب ہے تو انہیں بلاؤ. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بلایا گیا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور اس میں یہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیف فیکم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کیسے ہیں, جانتے ہو انہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کی کسی بات کے جواب میں بھی تو میں جھوٹ نہیں کہہ سکا, اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے, کفر اپنی جگہ پہ, لیکن انسانی کردار اور کریکٹر دیکھیے. اس حالت میں بھی جب وہ کافر تھے تو انہوں نے کہا مجھ پہ یہ تہمت کا ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو میں کچھ ضرور کہتا, مگر جب اس نے مجھے پوچھا تو مجھے صاف کہنا پڑا کہ انہ فینا ذو نصب, وہ تو ہم میں بڑی بڑے شان کے آدمی ہیں, بڑا اونچا نصب ہے ان کا. اور پھر اس سے کہا کیا نصب ہے, تو میں نے کہا میرے بھائی کے بیٹے ہیں, مجھے کہنا پڑا. اور وہ اتنے تعجب میں تھے کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی مغیرہ سے کہا کہ دیکھو ابن ابی قبشہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے کے, دیکھو اس کا معاملہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ بادشاہوں تک سے اس کی خط و کتابت ہونے لگی ہے, اس کا کام تو بہت پھیل گیا ہے. اس لیے کہ ہرقل نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو لغسلت عن قدمی, خدا کی قسم میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پیتا. اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا، اور یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے نا یہ بھی انہی کے پاس چلی جائے گی۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کچھ بھی تو نہیں کہہ سکا اسے، سوائے اس کے کہ ایک فکرہ میں نے کہا، جب اس نے پوچھا کہ تمہاری جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس فکرے پہ سانس گویا دیا، میں نے کہا الحرب سجال، لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی انہیں فتح ہوتی ہے کبھی ہمیں فتح ہوتی ہے، تو میرا اشارہ احد کی طرف تھا کہ ہم نے اس میں فتح پا لی تھی۔ تو اس نے پھر اگلے سوالات شروع کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ جو اس نے کہا ہے اور اس امت کے لیے کہ ان میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں جو لوگ ختنہ کیا کرتے ہیں یعنی عربوں میں، تو یہ پرانی رسم اور یہ دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آتا تھا، اسی طرح ناپاکی کا غسل کرتے تھے، عورتیں ان کی کرتی تھیں، مرد کرتے تھے، دنیا کی کسی اور تہذیب میں یہ طہارت کا اتنا اہتمام اس وقت نہیں پایا جاتا تھا جتنا ان لوگوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے سکھایا تھا، انہی کے دین میں تھا کہ حرام اور حلال گوشت کی تمیز کرنی ہے، اونٹوں کو نہر کرتے تھے، خاص ایک طریقہ اس پہ ذبح کرتے تھے، نکاح ان کے ہاں تھا، نکاح کی متعدد صورتیں رائج تھی عربوں کے ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نکاح نہ ہو، بلکہ نکاح کے جو طریقے تھے وہ بہت سے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ جو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہے، یہ قریش کا خاص حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ تبدیل نہیں فرمایا، وہ اب تک ویسے ہی چلا آتا۔ ایک بات جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے اور شاہ صاحب کے ہاں ہی گزری ہے نظر سے حجت اللہ میں، انہوں نے یہ عجیب نقطے کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں جو دین تھا رائج اس میں جو غلط چیزیں آ گئی تھیں ان کی اصلاح فرما دی تھی، اور وہ کہتے ہیں وگرنہ دین تو یہی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہی اسماعیل علیہ السلام کا تھا، یہی موسیٰ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، غلط چیزیں غلطیاں ان کی نکال دی تھیں، باقی ان چیزوں کو اپنی اصلی حالت پہ رہنے دیا ہے۔ نکاح کا بھی اس میں ذکر ہے کہ نکاح کے جتنے طریقے تھے وہ منسوخ ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے بخاری میں، تفصیل ہے اس میں بہت زیادہ، اس کا خلاصہ بس یہی ایک فکرہ کہنا ہے کہ یہ جو اب نکاح ہے گواہوں کی موجودگی میں اور غیر متعینہ مدت کے لیے، یہی عربوں میں تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے نکاح کرتے تھے، مدت کا تعین نہیں کرتے تھے، گواہوں کی غیر موجودگی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اس کے ہی کمالات تھے، انہی کا اثر تھا کہ انہوں نے اس قوم میں یہ چیزیں باقی چھوڑی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے دیت جو ہوتی تھی، یہ دیت بھی ان کے ہاں تھی، پہلے 10 اونٹ ہوا کرتے تھے کسی انسان کے قتل میں، پھر ایک خاص واقعہ جو پیش آیا ہے پھر وہ 100 اونٹ ہو گئے، قسامت تھی، قسمیں کھایا کرتے تھے اور قسموں پر فیصلے ہوتے تھے، میت جب لاش ملتی تھی اور کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو پھر اس پہ قسامت ہوتی تھی، قسمیں کھائی جاتی تھیں، اور طریقہ اس کا وہ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی آیا اور مکہ مکرمہ میں تھا، وہ آدمی اس نے کیا کیا، عرب تھا اور ایک یمنی کو مزدور کے طور پر ساتھ لے لیا، قافلہ چلا گیا، سارے دن کے تھکے ماندے جب شام کو کسی جگہ خیمے لگانے لگے تو اس نے اس سے کہا اپنے نوکر سے کہ اس اونٹ کو باندھ دے، اس سے کچھ سستی ہو گئی، کیا ہوا، اس پہ اسے غصہ آ گیا عرب کو، اور اس نے پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا، وہ گرا اور تڑپنے لگا، اس نے کہا اب تو یہ مرتا ہے، اور واقعی اس نے اسے مار دی، اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کے اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ یمنی جو تھا اس کی نظر پڑی، کوئی اور گزر رہا تھا یمنی، اس نے اسے آواز دی، اس سے کہا رہے تم کہاں سے، اس کا یمن سے، اس کا جاؤ گے تو میرے قافلے والوں سے کہہ دینا، میرے قبیلے والوں سے، کنبے والوں سے کہہ دینا کہ اس طرح میں نوکری کی غرض سے آیا تھا اور مکہ مکرمہ سے اس شخص نے مجھے ساتھ لیا ہے، اور دیکھ لو تمہارے سامنے اس نے مجھے مار دیا ہے، مر کے۔ یہ خبر پہنچ گئی یمن، اس مالک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خبر ایسے بھی چلی گئی، اور وہ جو اس کے ورثا تھے وہ آئے حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ. اب ادھر یہ قافلہ جب اپنے کام کاج کر کے واپس پہنچا تو کسی نے پوچھا اس سے کہ وہ آپ کے ساتھ تو ایک جرمنی نوکر بھی یہاں سے گیا تھا, وہ کہاں گیا؟ اس سے کہا وہ چلا گیا اپنے گھر میں واپس. کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا, جو جھوٹ بولنا تھا بس کر کے بات کو ٹلا دیا. اور ادھر سے یمن والے آ گئے آئندہ سال حج میں, اور انہوں نے کہا جی ہمارے قبیلے کا ایک فرد ایسے آیا تھا, ایسے ایسے ہوا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں اس بات کو دیکھتا ہوں. عزت تو تھی مکہ مکرمہ میں, سردار تھے گویا اپنی قوم اور قبیلے کے, تو انہوں نے جا کے اس قبیلے والوں سے بات کی. انہوں نے کہا جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت اللہ میں آؤ اور تمہارے 50 آدمی قسم کھائیں گے کہ ہمیں اس قتل کا کوئی پتہ نہیں. کام تیار ہیں, آ گئے اور 50 آدمیوں نے قسم کھائی کہ وہ جو یمنی تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں. جب وہ قسم کے لیے شروع ہوئے تو ایک عورت آگے بڑھی, بڑھیا, اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر ہمارے آدمی نے اسے قتل کیا ہے اس یمنی کو تو دیکھو دیت دینی پڑے گی نا 100 اونٹ. انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آئے تو تم میرے بچہ جوان ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں میرا سہارا, میرے بچے سے قسم نہ کھلاؤ, 2 اونٹ میں دے دیتی ہوں. یمن والوں نے کہا لاؤ. انہوں نے 2 اونٹ لیے, اس لڑکے کو باہر نکال دیا, باقی 49 آدمیوں نے قسم اٹھائی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قسم تو وہ کھا گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں, اور خدا کی قسم آئندہ سال حج آنے سے پہلے پہلے وہ سب کے سب زمین میں چلے گئے مر گئے, ایک شخص زندہ نہیں رہا. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے, اب بھی باقی ہے اسلام میں, کہ اگر کہیں میت کسی علاقے میں کوئی چیز ہے اور نہیں پتا چلتی اس کی تو اس علاقے میں یا جن لوگوں پہ شک ہے اور کوئی گواہی نہیں ہے تو انہیں قسمیں کھلائی جائیں, اور اس میت کی جو دیت ہے یعنی 100 اونٹ یعنی اس کے برابر کی قیمت گورنمنٹ اپنے پاس سے ادا کر دے اور ان لوگوں سے قسمیں, اور پھر اللہ کا بھی تو کوئی نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ بھی تو ہے, وہ پھر اس طرح ہو جاتی. یہ عربوں میں رائج تھا اور یہ رہا ہے, یہ پیچھے سے چلا آتا تھا, 10 اونٹ پھر 100 اونٹ ہو گئے. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کی برکات تھی جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں کیا ہے. اسی طرح ان لوگوں کے ہاں وضو تھا, وضو کرتے تھے, بہت سے لوگ ان میں ایسے پائے جاتے ہیں. یہ وضو جو اب ہمارے ہاں ہے نماز میں, ایسا ہی وضو ان کے ہاں بھی تھا. اس امت کے وضو میں اور پچھلی امتوں کے وضو میں فرق یہ ہے کہ اس امت کے وضو پہ اللہ نے نور رکھ دیا ہے, یعنی قیامت کے دن اس سے یہ پہچانے جائیں گے. باقی امتوں کے ہاں بھی وضو تھا, نیکی تھی, لیکن وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء میں چمک پیدا ہو جائے یہ چیز نہیں تھی. شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی در مختار کی شرح میں اس کی تشریح کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ قیامت میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے, تو آپ نے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمکدار ہوں گے, روشن ہوں گے, اس سے پہچانوں گا. تو اس پہ پھر بحث کیا ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں وضو نہیں تھا؟ پھر کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی تھا, مگر یہ روشنی اور چمک جو ہے نا یہ اس امت کی خصوصیت ہے, کیونکہ اگر اس کی خصوصیت نہ ہو تو پھر تو ساری امتوں کے لوگ ہی نورانی ہوں گے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے. تو وضو بھی ان میں تھا, حتیٰ کہ نماز کا بھی ذکر ملتا. بس ابن ساعدہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ نماز پڑھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں, اور انہوں نے تو ایک چھوٹی سی مسجد بھی اپنی بنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ کسی بھی ناپاک مرد اور عورت کو نہیں آنے دیتے تھے. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو کہ کتنا زبردست کام ہوا تھا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان کتنی پشتیں اور کتنے واسطے ہیں. عدنان پر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رک جاتے تھے اور فرماتے تھے بس عدنان تک فتح ہے, اور عدنان اور اسماعیل کے درمیان کتنی پشتیں ہیں. وہ فرماتے تھے کہ لا یعلمہن الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کذب النصابون, جھوٹ بولتے ہیں جو عدنان کے بعد بھی اوپر اسماعیل علیہ السلام تک نسب بیان کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بعد عدنان تک جو مورخین نے لکھا ہے, جس پہ کوئی حدیث تو نہیں ملتی نہ کتاب و سنت میں اس کی تصریح ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے, انہوں نے کہا آدم و سمود, اللہ نے فرمایا عاد اور سمود اور ان کے بعد جو نسلیں گزری ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے تھے کہ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یعنی مورخین کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی 40 پشتیں تو گزری ہوں گی, بس 30 بتاتے ہیں. 30 اور 40 پشتوں کا مسئلہ تو آپ سمجھتے ہیں, 2000 برس 3000 برس اتنا وقت لگ گیا ہوگا, کتنے ہزار برس لگ گئے ہوں گے, وہاں تک کچھ پتہ نہیں ہے درمیان میں تاریخ کا. یہ بات سب کے نزدیک مسلم تھی کہ عدنان ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے. اہل کتاب عیسائی یہودی مشرکین سب مانتے تھے کہ یہ جو درمیان میں وقفہ ہے اس کا نہیں پتہ, مگر عدنان یقیناً اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. تو اس وقت سے عدنان سے لے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی تو 20 پشتیں بن جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھتا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کام اس میں برکت تھی, وہ قومی طور پہ چیزیں چلی آ رہی تھیں, قریش نے بہت سی چیزیں اپنے پاس سے بھی ڈالی ہیں اور عربوں نے بھی ڈالی ہیں, مگر ان لوگوں میں وہ دین کا کام تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مسلم کی روایت میں آیا اپنی نماز پڑھنے کی تصریح کی ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھتے تھے, مگر پڑھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے متعلق آیا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا تھا تو وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور یہ تحنف الگ ہو جاتے تھے لوگوں سے, عبادت کرتے تھے خدا کی. غار حرا میں کیا عبادت کرتے تھے کچھ پتا نہیں ہے, نہ یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت فرماتے تھے غار حرا میں, نہ ان کے دادا کے متعلق پتا ہے کہ کیا عبادت. لیکن ہے یہی دونوں جگہ پہ ایک ہی لفظ آتا ہے کہ عبد المطلب رمضان شروع ہوتا تھا تو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, عبادت کرتے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی لفظ ہے کہ آپ کی وحی سے پہلے غار حرا میں عبادت فرماتے تھے. اس پہ جو محدثین لکھا ہے وہ موقع جب آیا تو انشاءاللہ بات کریں گے, مگر دیکھنے کی بات وہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے یہ آثار سارے کے سارے عربوں میں موجود تھے. پھر اسی طرح ان لوگوں کے ہاں اعتکاف تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں خدا کے گھر میں اعتکاف کروں گا, تو کیا میں اب کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر اگر تم نے اس زمانے میں کسی کا قرض دینا تھا تو کیا اب نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو دوں گا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آ کے انہوں نے وہاں پہ بیت اللہ میں حاضری دی, یعنی ایک دن اور رات کا انہوں نے اعتکاف کیا. یہ اعتکاف بھی پچھلا قدیم سے چلا آتا تھا ان عربوں, ضیافت تھی, کھانا کھلانا تھا. بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ کوئی کسی کے ہاں جائے اور اسے کھانا نہ کھلایا جائے, بڑی عیب کی چیز یہ قریش سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو ایک یہ بڑی فضیلت حاصل رہی ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے کھانے کے لیے اپنے دسترخوان اپنی چیزیں کھلی بچھائیں اور رکھیں, اور یہ عربوں میں گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ کھانا کھلانا ہے. یہ بات ہے تو عیب کی اور کوئی اچھی بات تو ہے نہیں, مگر ان کے کھلانے کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی عربوں کا ایک سردار ہے, اس نے اپنے کنبے قبیلے کو کھانا کھلایا, پھر اور کھانا کھلایا, پھر پوری دعوت کی جتنے قبائل تھے اس کے مقابلے میں جو دوسرا سردار تھا وہ اس نے کہا اچھے تو میرے لیے بڑا چیلنج ہے, ہم بھی کھانا کھلائیں گے. اور اس نے زمین میں بڑے بڑے گڑے کھدوائے اور ان میں آٹا گوند کے ڈلوا دیا یا ان میں آٹا گوندا اور پھر کھانا کھلانا شروع کیا, اور اس قبیلے کو بھی بلایا جس کے مقابلے میں کھانا کھلا رہا تھا. تو ان کا جب سردار آیا تو اس کے گھوڑا جو تھا اس کو ایڑ لگائی اس نے, اور وہ کچھ ایسا مسئلہ بنا کہ وہ جا کر اس گڑے میں گر گیا جہاں پہ آٹا گوندا ہوا تھا, تو گھوڑا اس میں دھنس گیا اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی. تو اس پہ عربوں نے مستقل قصیدے کہے کہ ہمارے ہاں اتنا آٹا ہوتا ہے, اتنا کھانا پکتا ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار ہمارے قبیلے میں آیا تھا اور اس کا گھوڑا جو گرا تو وہ آٹے میں ہی دھنس گیا, ہمارے ہاں تو اتنے مہمان آتے ہیں. بہت احساس کی بات تھی ان کے لیے کہ خالد نام جو آپ سنتے ہیں خویلد عربی میں ان پتھروں کو بھی کہتے ہیں, ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو گاڑ دی جاتی تھی زمین میں اور اس پہ مسلسل ہنڈیاں پکتی رہتی تھی، یعنی خالد میں معنی آتے ہیں نا ہمیشہ رہنے والی چیز کے، خلود کے، تو وہ اس لیے بھی انہیں کہتے تھے کہ ایسی چیزیں ہیں یہ تو اب لگی ہی رہیں گی، یہاں تو کھانا پکتا ہی رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم اور عبد المطلب، ان کا بڑا نام تھا. عبد المطلب کو جب ابراہیم کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ کے تعارف کرایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ آسمان کے پرندے فضا کے وہ بھی اس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. اور عبد المطلب کا حال یہی تھا، وہ مکہ مکرمہ میں بکھیر دیتے تھے چیزوں کو پرندوں کے لیے، انسانوں کو تو کھلاتے ہی کھلاتے تھے، پرندوں کو بھی کھلاتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ایسا سردار ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ فضا کے پرندے بھی اس کے دسترخوان سے فیض یاب ہوتے ہیں، کھانا کھلانا بہت بڑی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے ہی تو آئی تھی، کہ جب فرشتے آئے ہیں تو انہیں پہچان نہیں سکے، لیکن انہوں نے ان مہمانوں کو گھر میں بٹھایا اور جلدی سے بچھڑا بھنا ہوا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. ابن قیم نے لکھا ہے کہ بچھڑا ذبح کرنے میں بھوننے میں کچھ تو وقت لگا ہوگا، لیکن قرآن کے انداز سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ہاں پہلے ہی سے یہ چیزیں تیار رہتی تھیں اور مہمان آتا تھا اور فوراً اس کے سامنے کھانا چن دیا جاتا تھا. تو کھانا چن دیا انہوں نے فوری طور پہ، اور جب دیکھا ان کے ہاتھ چھو نہیں رہے تو ڈر لگا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ ان کے زمانے میں دشمن کھانا نہیں کھاتا تھا، باقی سب کھایا کرتے تھے. تو ان کا اگر ہمارے دوست ہیں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نہیں کھایا کرتے. یہ عربوں کے ہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی چیزیں چلی تھیں، اور یہ نیکیاں ان کے ہاں تھیں، صلہ رحمی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، یہ سب چیزیں تھیں. جتنی بھی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عربوں میں پائی جاتی تھیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ساری کی ساری وہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت کے اثرات. کیونکہ اتنی جاہل اور وحشی قوم، ان کی جو بری عادتیں تھیں اس کا بھی کبھی بیان آئے گا، مگر اس قوم کو تہذیب سکھانا اور اس قوم کو اخلاقیات میں اس مقام تک لے جانا اور اس قوم کو بتانا کہ کیا کیا چیزیں انسانیت کی اچھی ہیں، یہ نبوت کے علاوہ کوئی تہذیب ان کی کر نہیں سکتا تھا. کیونکہ اگر نبوت نہ ہوتی اور جنگل میں پلی ہوئی قوم ہوتی تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں نہ آتی. ان کے عقائد پر مستقل قرآن پاک میں بحث ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا تھے. یہ تو بات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے جو ہم اثر تھے، معاصرین تھے، ان پہ بات آئے گی، وگرنہ یہ لوگ ان ساری چیزوں کے قائل تھے. اور اللہ کے ساتھ اس اعتبار سے تعلق تھا کہ خدا کا خوف تھا، ظلم کے خلاف بات کرتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں، بچیوں کو جو دفن کر دیتے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو لڑکیاں لے کے پال لیتے تھے، کہتے تھے مت دفن کرو، اس بچی کو مجھے دے دو، میں پالتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو سسر تھے انہوں نے یہ کام کیا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو شرع مبشرہ میں ہیں، ان کے والد نے ایسے بہت سے کام کیے. تو یہ سب خوبیاں جو پائی جاتی تھیں یہ نبوت ہی کا ورثہ ہیں جو اس قوم تک پہنچی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کام پہ اگرچہ کتاب و سنت میں اس معاملے میں تو کوئی صراحت نہیں ملتی، مگر یہ عربوں کی روایات، تاریخ، ان کی شاعری، پھر احادیث میں جو بعض جگہ پہ اشارے ملتے ہیں، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیسا تھا، رسالت کیسی تھی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دور آیا ہے وہ نابت ان کے بیٹے کا آیا ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اور ان کی والدہ کے پاس ہی تدفین ہوئی، اور ان دونوں کی قبریں جہاں اب بھی بیت اللہ کی بنیاد ہے، بنیاد کے پتھر جو نظر آتے ہیں نا، جو باہر کو نکلے ہوئے، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا گیا اور دیواروں کے باہر پتھر جو نکلے ہوئے ہیں، یہیں ان کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا، یہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ قبریں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، مگر یہ کہ ان کی قبریں یہیں تھیں. ان کے بعد نابت کا دور آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو نابت تھے وہ کچھ عرصہ تک یہاں رہے ہیں. اور نابت کی رشتہ داری تو تھی بنو جرم سے، جو ان کے ننہال تھے، لیکن جرم قبیلہ بہت بڑا تھا. یہ لوگ پھیلتے چلے گئے اور نابت کی اولاد آہستہ آہستہ، وہ جتنے بھی بڑے، لیکن بہرحال اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم تھی، ان بنو جرہم کا ایک اور قبیلے سے تعلق پیدا ہوا اور وہ قطورہ تھے، وہ قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کی شاخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو یہ تھے اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے، اور شام میں پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہو گئے، اور وہ 12 بیٹے جو تھے آگے 12 یہودیوں کے قبیلے ہو گئے۔ انہی کے متعلق کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک قبیلہ گم ہوا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں ملتا۔ یہ ساری تاریخ والے جو مورخین ہیں لکھتے ہیں، اور بہت سوں کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک قبیلہ جو ان کا ہے یہودیوں کا، وہ پٹھان ہے، وہ ادھر افغانستان کی طرف چلے گئے تھے، تو ایک قبیلہ وہ ہے۔ یہ تحقیق درست ہو نہ ہو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل وہاں جا کر ملتی ہے کہ یہ 12 قبیلے، اور اس کی بھی اصل مل جاتی ہے کہ ابراہ نے جب حملہ کیا ہے مکہ مکرمہ پر بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، تو اس کی فوج میں بھی پٹھان تھے۔ تاریخ فرشتہ میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ پٹھان نوکری کرنے وہاں بھی گئے ہوئے تھے، اور بیت اللہ کے تخریب اور اس کو توڑنے میں بھی وہ بھی لوگ شامل تھے۔ تو یہ تاریخی چیزیں ہیں، اس وقت کون سا مذہب ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا پٹھانوں میں، مگر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر یوسف علیہ السلام آ گئے، پھر یوسف علیہ السلام سے آگے یہ ساری نسل ان کی چلی، جس کے اب جو آثار پائے جاتے ہیں اسے آپ یہودیت اور عیسائیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرے بیٹے ان کے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، اور ان کی جو نسلیں آگے چلی ہیں یہ عرب عاربہ تھے، یہ تاریخ نے ان کا ثبوت دیا ہے، عربیت ان سے چلی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور نسباً وہ سادات کے خاندان جو اب تک پائے جاتے ہیں، یہ اصل میں وہی ایک نسل چلی۔ تیسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، بنی قطورہ وہ کہلاتے تھے، اور وہ ہیں جہاں سے شعیب علیہ السلام آئے تھے، اہل مدین جو تھے، ان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر تیسری شاخ وہ تھی۔ اب وہ پرانا تعلق جو تھا مدین والوں کا، وہ بنو جرہم سے تھا، اور جرہم والوں نے امالکہ اس قبیلے کو بلایا اور بنو امالکہ سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور یہ ہم یہاں پر رہیں گے۔ اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اس کو نکالنا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ امالکہ نے ساتھ دیا ہوتا اپنے خاندان کا، اسماعیل علیہ السلام کا، کہ ان سب کا دادا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جرم کا ساتھ دیا اور لڑائیاں ہوئیں شدید، اور اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اولاد کو بیت اللہ سے نکال دیا گیا، اور بنو جرم جو تھے یہ پھر صدیوں تک بیت اللہ پر قابض رہے ہیں، اور پھر بیت اللہ پہ ان کے قبضے کے دوران پھر بگاڑ آنا شروع ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ سکھا کر گئے تھے، ان کا اصل خاندان اور نسل تو بے دخل کر دی گئی، یہ لوگ دور دور جا کر آباد ہو گئے بیت اللہ سے، اور وہ کہاں کہاں تھے اس بارے میں کچھ زیادہ صراحت تاریخ میں ابھی تک نظر سے نہیں گزری، مگر بنو جرہم کا دور شروع ہوا، اور بنو جرہم کے ساتھ امالکہ کا دور شروع ہوا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں بھی تغیر آنے لگا، اور تغیر انہوں نے دین میں یہ پیدا کیا کہ بیت اللہ کے مال کو ہڑپ کرنے لگے۔ بیت اللہ کے سامنے جہاں ملتزم ہے، اس ملتزم کے سامنے ایک گڑھا ہوتا تھا، اور عرب جتنا خدا کے لیے نظر و نیاز، صدقہ، پیسے دیتے تھے، سونا چاندی، وہ سب اس میں ڈال جایا کرتے تھے، اور کبھی عرب یہ کرتے تھے کہ کنویں میں پیسے ڈال جاتے تھے۔ یہ بعض جگہوں پہ اب تک ہے، آپ کہیں جائیں نا بعض ممالک میں، تو جو بزرگوں کی خانقاہیں اور قبریں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ جو پانی ہوتا ہے، پانی میں لوگ پیسے ڈال جاتے ہیں، یہ بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے، تو ایسے ہی خیال آتا ہے کہ پرانی چیز چل رہی ہے، تو زمزم میں بھی پیسے ڈال جاتے تھے، اسی طرح یہاں اس گڑے میں پیسے ڈال جاتے تھے۔ تو بنو جرم اس گڑے سے پیسے نکال لیا کرتے تھے، اور سونا اور چاندی بہت زیادہ اس گڑے میں تھا، حتیٰ کہ کئی سو برس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، ان کی خلافت شروع ہوئی ہے، تو وہ ایک مرتبہ حج کے لیے جب تشریف لائے تو بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ہم اس جگہ کو کھو دیں، اس میں تو سونا اور چاندی ہے پرانا، اور یہ قوم کے کام آ جائے گا، بیت المال میں پیسے آئیں گے تو لوگوں کے کام آ جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کی جو رائے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر کہا مجھ سے جو دو پہلے گزرے ہیں اچھے لوگ، انہیں بھی تو یہ پتا تھا انہوں نے نہیں کھودا تو اس کی عمر بھی اس کو نہیں کھودے گا. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے قریب اس جگہ سے یہ چیزیں برآمد ہو جائیں گی. تو یہ جو گڑھا تھا اس میں پیسے ڈال جاتے تھے لوگ اور کوئی ان پیسوں کو نہیں چھیڑتا تھا. جرم نے اس خزانے میں گڑبڑ کرنا شروع کی اور یہ ان کی اخلاقی پستی کا بہت بڑا سانحہ یا بہت بڑا ایونٹ واقعہ تھا کہ انہوں نے اس جگہ سے پیسے نکال نکال کے اور لوگوں نے اپنی ذاتی چیزیں بنانا شروع کر دیں. یہ مذہبی زوال تھا جو جرم پہ آیا. اور پھر اس کے بعد جو زائرین آتے تھے, جو لوگ طواف کے لیے آتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے, جو عمرے کے لیے آتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے. جرمیوں نے اپنے پاس سے وہاں پر تیر اور چیزیں لگا دی تھیں, اس پہ جو بھی مذہبی رسومات تھی کاہن بٹھا دیے اور پیسہ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ناجائز تعلقات یہ بیت اللہ میں, کعبۃ اللہ میں, اس کے باہر بھی عام ہو گئے. اور حد ہو گئی اس دن جس دن ان کے ہاں یہ ہونا شروع ہو گیا کہ علیہ عزب اللہ پورے مکہ مکرمہ میں اگر کسی کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کسی بدکاری کے لیے تو وہ آ کے بیت اللہ کے اندر یہ کام کرتے تھے, کیونکہ وہاں آنا جانا تو کم ہوتا تھا, کوئی عبادت کے لیے آتا تھا. اساف اور نائلہ یہ دو آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے دیکھا مکہ مکرمہ میں ہر طرف لوگ چل رہے ہیں, تو انہوں نے رات کو آ کے بیت اللہ میں ایسا کام کیا اور خدا کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ مس ہو گئے وہ دونوں, فارغ جب ہوئے تو پتھر کے بن گئے. اور اس سے ان میں بڑا خوف ہوا پیدا کہ خدا کے گھر کی تعظیم ہم نے بالکل ختم کر دی ہے. اور پھر قوموں کا حال ایسا ہو ہی جاتا ہے جب شرک اور یہ برائیاں آتی ہیں نا, تو آپ سن چکے ہیں قرآن پاک میں کہ انہوں نے کہا نکالو ان لوگوں کو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا فما کان جواب قوم ہی, ان کی قوم سے کوئی بھی تو جواب نہیں بنا الا ان قالو, سوائے اس کے کہ ان کا نکالو لوط علیہ السلام کو, یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. تو قوموں پہ ایسا حال آ جاتا ہے جب پاک رہنا جرم ہوتا ہے, صحیح ہونا جرم ہوتا ہے. اپنے وقت کو دیکھ لیں, کسی آفس میں کسی جگہ پہ چلے جائیں اور آدمی اگر صحیح کام کرے گا دو چار مہینے تو دور کی بات ہے, مہینہ ایک صحیح کام کر لے تو سارا دفتر چیخ اٹھتا ہے کہتا ہے اسے کہیں سے نکالو, یہ کہاں سے صاحب آ گئے, کچھ کام ہی نہیں کرنے دیتے. یہی چیز ہو جاتی. تو ان پر پہلے تو خوف طاری رہا کہ اساف اور نائلہ کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور پھر انہوں نے انہی دو بتوں کو اٹھا کے صفا اور مروہ پہ رکھ دیا. اگلی نسلیں جو آئیں ان کے وہ خدا بن گئے, ہیرو بن گئے. یہ زوال میں جب قومیں جاتی ہیں تو پھر ان کے ہیروز وہ بن جاتے ہیں جو برے سے برے کردار کے لوگ ہوا کرتے ہیں, کیونکہ پھر خود زوال جو ہوتا ہے, عروج کا زمانہ جو ہوتا ہے اس میں تو کوئی نہیں بناتا. قوموں کا جب عروج ہوتا ہے تو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کون آدمی کیا حرکت کر رہا ہے, اسے اپنا لیڈر ماننا ہے نہیں ماننا, اس کے پیچھے چلنا ہے نہیں چلنا. تو اساف اور نائلہ کے اس واقعے نے بنو جرم کے تو ایسے کر دیا کہ گویا ان کی تباہی ہو گئی. اور آخری کار یہ ہوا کہ بنو بکر جو تھے وہ ایک قبیلہ تھا, وہ لوگ بھی آئے اور ان میں سے ایک آدمی اٹھا, عبد منات اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ حد ہی ہو گئی ہے اور خدا کے گھر کی اتنی بنو جرم اب تعظیم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور خزاع قبیلے سے ایک آدمی اٹھا, غبشان اس کا نام تھا, ان دونوں دوستوں نے کہا کہ اب تو بنو جرم سے بیت اللہ کو خالی کرا کر رہیں گے. جنگ ہوئی, دونوں قبیلے اپنے اپنے افراد کو لے آئے, بنو جرم کی طرف سے لوگ آئے اور جرمیوں کو آخر بیت اللہ چھوڑنا پڑا. انہوں نے کیا کیا, کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے یمن کی طرف بھاگے اور جاتے جاتے یہ گڑا جو تھا اس کو بھی بند کر گئے جہاں پہ پیسے ہوتے تھے مٹی سے. اور اس سے زیادہ خراب کام یہ کیا کہ انہوں نے زمزم کو بند کر دیا, کنواں جو چلا آتا تھا بالکل اس کو ختم کر دیا, ایسے نشان مٹا دیا کہ کچھ عرصے میں کہ پتہ ہی نہ چلے زمزم کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پورے مکہ مکرمہ میں سبیلیں پھر شروع ہوئی تھیں, لوگوں نے اپنے گھروں میں کنویں بنا لیے تھے. اور پھر جب حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم ظاہر ہوا ہے تو آہستہ آہستہ گھروں کے کنویں ختم ہو گئے تھے اور عربوں نے یہی پانی گھروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. تو جرم والوں نے یہ ظلم کیا, چلے گئے. اور اب بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کا قبضہ جو تھا یہ بنو خزاعہ کے پاس آ گیا. اور خزاعہ نے پھر 400 برس تک بیت اللہ کو اپنے ہی پاس رکھا, ان کی خدا کی جرمیوں کے بعد اچھی چیزیں رہیں، لیکن وہ جو اصل میں اٹھے تھے عبد منات اور غبشان، وہ ان کی نسل گزر گئی، پھر اگلی نسل آئی، پھر اگلی نسل آئی، پھر ہوتے ہوتے ان کے ہاں جو بیت اللہ میں تغیر آنا شروع ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جو لوگ کہیں بھی جاتے تھے تو حرم کی محبت حد سے بڑھ گئی تھی. کسی بھی چیز کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو پھر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ خرابی آئی. اور یہ جاتے ہوئے بیت اللہ کے پتھر ساتھ لے جاتے تھے، راستے میں سفر میں عبادت کے لیے ان پتھروں کے آگے عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس نیت سے کہ یہ سجدہ بھی تو اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن یہ پتھر ایک اس کی نشانی ہے، بیت اللہ کا قائم مقام ہے. اور دو چار نسلیں گزری تو انہوں نے انہی پتھروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیا کہ ان کا خدا علیہ عز و اللہ یہی ہے. حتیٰ کہ عمر بن لوہئی کا دور آیا، اور عمر بن لوہئی ایسا شخص تھا جو خزاع کا سربراہ بنا، بہت مال اللہ نے اسے دیا تھا، بہت پیسہ اسے دیا تھا. تو عمر بن لوہئی نے بے تاج بادشاہ تھا، یہ شام گیا، اور شام کے سفر میں اسے بڑی عجیب چیز لگی کہ وہاں امالکہ جو ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت خوبصورت بت اس نے دیکھے، پہلے ایسی چیز شاید نگاہ میں نہیں رہی ہوگی. تو اس نے کہا اگر دو چار خدا ہمیں بھی دے دو، ہم بھی لے جائیں عبادت کریں. انہوں نے خدا دے دیا، حبل، ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا تھا اور بنا ہوا تھا یاقوت کا، یاقوت کا خدا بنا ہوا تھا، اتنا وہ خوبصورت تھا کہ گویا اس پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، یاقوت کا پورا مجسمہ اتنا بڑا. وہ حبل، ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا تھا، اس نے لا کے سونے کا ہاتھ بنوا کے اسے لگایا اور بیت اللہ کے درمیان میں جو رکھا. تو اب عربوں میں یہ بت پرستی شروع ہو گئی. پھر اس نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، صائبہ، وسیلہ، حام، اس قسم کے جانور شروع کیے. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے سورہ انعام میں بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ الصائبہ، اللہ نے صائبہ کو مقرر نہیں کیا، وسیلہ کو نہیں کیا، حام کو نہیں کیا. انہوں نے مختلف جانوروں کے مختلف نام رکھے، مفسرین نے بڑی اس کی تشریح کی ہے. انہوں نے یہ تشریح، انہوں نے نام اس طرح رکھے کہ اگر یہ بت ہمیں کسی اونٹنی سے 10 مادہ اونٹنیاں اس کے یہاں مسلسل پیدا ہوتی رہیں تو پھر اس کا یہ نام رکھ دیا جائے. پھر اس طرح جس کا پہلا بچہ اونٹنی پیدا ہو، اس اونٹنی سے اونٹنی ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے. مختلف نام دے کے، جس طرح اب بھی سانڈ اور بیل چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ، ہندو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس نے یہ چیز شروع کی. اور اس عمر ابن لوہئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے جب جہنم میں دیکھا تو عمر ابن لوہئی کو دیکھا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور آنتیں اس کی باہر آ گئی تھیں اور وہ انہیں آنتوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں جا رہا تھا. اور آپ نے فرمایا اول من سیب الصوائب، سب سے پہلا آدمی یہ ہے جس نے بتوں کے نام پہ جانوروں کو وقف کرنا شروع کیا، جانوروں کو چھوڑنا شروع کیا. شرک کا آغاز آہستہ آہستہ یوں ہوا، اور پھر عربوں کا پورا ایک دور ایسا آ گیا جس میں شرک ہی شرک ان کے ہاں آ گیا. اور یہ سب چیزیں لانے والا، اس میں بنیادی طور پر نام عمر بن لوہئی کا آتا ہے کیونکہ بنو خزاع اس کی ہر بات مانتے تھے. اب حبل کی بھی پرستی شروع ہوئی تو انہوں نے پھر جوئے کو بھی شامل کیا. انہوں نے کہا اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے، پیسہ کیسے آیا آخر. تو علیہ عز باللہ بیت اللہ کو جوئے کے لیے استعمال کیا. انسان کیا کیا حرکتیں نہیں کرتا، اللہ کا تحمل ہے اور خدائی کا حوصلہ ہے جو اپنی مخلوق کی یہ چیزیں دیکھ کر برداشت کرتا رہا اپنے گھر میں، وگرنہ تو مٹ جانا چاہیے تھا اس دنیا کو. انسان کیا کیا حرکتیں کرتا رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ کا قدرے، لوگوں تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر. تو بندے خدا کے گھر کے ساتھ یہی کرتے رہے ہیں. اس کائنات کی سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی مصیبت، سچ پوچھئے تو نہ یہ ایٹم بم ہیں اور نہ ایٹامک تھیوریز ہیں اور نہ ایٹامک ویپنز ہیں اور نہ تباہیاں ہیں. سب سے بڑا عذاب انسان کا انسان نہ رہنا ہے، بس اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا کہ انسان انسان نہ رہے. اور جب انسان انسان نہیں رہتا تو پھر ساری تباہیاں پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جوئے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جوا شروع کروایا بیت اللہ. اور پھر اب بیت اللہ میں خدا کے گھر کا تقدس تو تھا, نئی ٹرک انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے بت کھڑے کیے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں دے دیں کہ جو آنے والا دیکھتا تھا تو پہلا تاثر یہ ملتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیلنے جا رہے ہیں جوا. اسی لیے شریعت نے جو تصویر کی اتنی مخالفت کی ہے نا, اس کی بنیادی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں. تو ایک آدھ نسل نے تو بتوں کو دیکھا اور سمجھا ہوگا کہ یہ غلط ہے, اگلی نسل جو بچے جوان میں اسی ماحول میں, انہیں تو یہی دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ کام کرتے تھے, کون سا یہ کام کرنا برا ہے. اور دنیا کے جتنے مذاہب ان میں تحریف ہوئی ہے, اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ظالموں نے سب سے پہلے کینچی جہاں چلائی ہے نا, وہ اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ ان کے ہاں یہ گناہ ہوتا تھا, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس مذہب کے جو بانی تھے ان کے ہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں. کیونکہ ان پروہتوں کو, ان پجاریوں کو پتا تھا کہ اگر ہماری نسبت یہ گناہ کی طرف ہوگی, ہم نے کوئی کرپشن کرنی ہے, اور لوگوں کو پتا چلا تو لوگ تو بہت ناراض ہوں گے, لوگ کہیں گے تم مذہبی آدمی ہو کے یہ کام کرتے ہو. تو انہوں نے کینچی چلائی اوپر سے, ان کا اوپر والے بھی یہ کرتے تھے, دیکھتے نہیں ہو فلاں جگہ یہ آیا فلاں جگہ یہ آیا. تورات اب پڑھ گئے, انجیل پڑھ گئے, اسی طرح گیتا کو دیکھیے, اسی طرح اور کتابوں کو سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں کرپشن کے. وہ ایسے تھے علیہ اعوذ باللہ, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اور یہ بت رہے ہیں یہاں تک کہ جب بیت اللہ فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان بتوں کو توڑا ہے, اور آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ, خدا کی لعنت ہو ان پہ, خدا غارت کرے انہیں جنہوں نے یہ بت بنائے ہیں. کیا میرے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خدا کے گھر میں یہ کام کرتے تھے؟ پھر ان بنی خزاع نے عربوں کو سب کو, تاکہ مرکزیت برقرار رہے, مرکزیت تو اللہ نے اسے دے ہی رکھی تھی, وہاں پہ حضرت مریم کا بت لا کے بھی کھڑا کیا. حالانکہ قریش کو بڑا بوجھ تھا, مگر حضرت مریم کا بت رکھا خزاع نے تھا پہلے, قریش کو تو بہت بعد میں خیر پیدا ہوا ہے. بنی خزاع نے اس لیے رکھا کہ عیسائی بھی یہاں آیا کرے, وہ بھی اسے اللہ کا گھر سمجھ کے یہاں حاضری دیں, تو یہ جتنی کمرشل چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی. قریش کو بودھ بہت زیادہ تھا عیسائیت سے, اور یہ پیدا ہوا ہے اس وقت جب ابراہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی ہے, تو قریش مکہ کو بڑی شدید نفرت عیسائیت سے پیدا ہوئی کہ یہ تو اللہ کے گھر کو تباہ کر رہے تھے, برباد کر رہے تھے. اس سے پہلے خزاع نے یہ سارے کام کیے. اور پھر یہ ہوا کہ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس کے بعد بھی چلتی رہی بہت عرصے تک, جب تقریباً 400 عیسوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 250 سال قبل ان کے ہاں ایک تبدیلی آئی. اور تبدیلی آئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کلاب جن کا نام ہے ان کی اولاد بیت اللہ میں وہی رہتے تھے, لیکن یہ کہ چونکہ قریش کم ہو گئے تھے اور دور دور رہتے تھے گھروں سے, گھر ان کے دور دور تھے بیت اللہ سے, تو ان کی اولاد کے زمانے میں ایک تبدیلی آئی. بہت بڑی تبدیلی جو یہاں پر آئی ہے وہ یہ ہوا کہ کلاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں, ان کا انتقال ہوا تو دو بیٹے تھے ان کے, بیٹا ان کا ایک تو تھا زہرہ اس کا نام تھا, اور ایک بیٹا تھا ان کا نام تھا قصی. قصی کا اصل نام تو زید تھا, تو زہرہ اور زید یہ دو بچے ان کے پیدا ہوئے, تو ان کا انتقال ہو گیا کلاب کا, اور زید اس وقت بہت چھوٹے تھے, دودھ پیتے بچے تھے, اور زہرہ بڑے تھے جوان تھے. تو زید اور زہرہ کی جو والدہ تھیں فاطمہ ان کا نام تھا, فاطمہ بنت سعد, ان کا نکاح ہوا تھا, دو بچے تھے اور جوان تھیں جب کلاب کا انتقال ہو گیا, یعنی عمر اتنی زیادہ ان کی نہیں تھی. تو شام سے بنو قزاع ایک قبیلہ تھے, ان کے سردار آئے ربیعہ, اور ربیعہ نے دیکھا کہ اس طرح مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی ایک عورت ہے اور اللہ نے اس میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں اور دو بچے ہیں اس کے، لیکن بیوہ ہو گئی ہے، تو اس نے نکاح کا پیغام انہیں دیا، منظور ہو گیا، شادی ہو گئی. اور یہ انہیں قبیلے والے جو تھے قزاع والے، یہ شام چلے گئے. اور قصی چونکہ بہت ہی دودھ پیتے بچے تھے، ماں ان کو ساتھ لے گئی. تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل. وہاں پہنچے ہیں تو قصی جوان ہوئے اور وہ بڑا، اللہ نے انہیں صحت، مقام اور چیزیں دیں، بہت ڈھیل ڈول کے جوان تھے. اور اسی نکاح کے بعد وہاں کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور رضا اس کا نام رکھا، ربیعہ، رضا بن ربیعہ. تو اس ایک عورت فاطمہ کے دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹا تو ادھر زہرا اور دوسرا بیٹا یہاں قصی، اور تیسرا بیٹا دوسرے شوہر سے ہوا شام میں پہنچ کے. تو شام کے ربیعہ رضا جو تھے، رضا بن ربیعہ، یہ اور یہ بھائی سارے آپس میں کھیل رہے تھے اور کسی بات پہ ہو گئی لڑائی. جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے بڑی سخت بات کہی رضا نے. اس نے کہا قصی، زید، ہمارے گھر میں کھاتے اور ہمیں ہی غراتے ہو، اپنے خاندان میں کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو ہم نے تم لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اوپر سے ہمارے ہی ساتھ ایسے. تو ان کے دل میں یہ بات چبھ گئی. وہ گھر آئے اور آ کے ماں سے پوچھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. انہوں نے رضا سے پوچھا پہلے تو لڑائی میں کہ تم جو مجھے تانا دے رہے ہو کہ تمہارے گھر کھاتا ہوں، تو ربیعہ میرا باپ نہیں، اس کا تمہارا باپ وہ نہیں ہے، اس کا کون ہے میرا باپ؟ اسے کہ تم ماں سے جا کے پوچھو. وہ جب گھر آئے تو انہیں بڑی تلخی تھی اس کی. انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ ان کا ربیعہ. اس نے کہا نہیں ماں، یہ تو جھوٹ ہے. تو ماں سمجھ گئی کہ یہ کہیں سے اس نے سن لیا ہے بچے نے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا رضا بھائی سے میری لڑائی ہوئی ہے اور اس نے مجھے تانا دیا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہی کھانا کھا کے اور ہم ہی پہ غراتے ہو، تم نکلتے کیوں نہیں، اپنے اصل گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ تو میں نے جب پوچھا اس سے یہ بتایا، اس نے کہا بیٹے بات سچی ہے اور تمہارا باپ کلاب تھا اور تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو، وہ نسلی اور ہے اور قریش جو ہیں وہاں ہیں، اور میرے بیٹے میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، اور اب بھی اگر تم بیت اللہ میں جاؤ گے تو وہاں پہ زہرا موجود ہے، وہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ کہ وہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے اور وہ تمہیں پہچان لے گا. انہوں نے سامان باندھا اور کہا میں تو ابھی چلتا ہوں. ماں نے بڑی مشکل سے روکا. اس نے کہا جاؤ گے اکیلے اور راستے پر خطر ہیں، مہینے ایسے نہیں ہیں جو شرح حرم ہیں، تو حج کا موسم آنے دو پھر چلے جانا. حج کے موقع پر وہ چلے گئے. اور قصی جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کا تو اصل نام زید تھا. قصی اصل میں عربی میں خود ان کے نام کو دیکھیے نا، تو قصی کہتے ہیں دور کی چیز، دور کی جگہ. اقصا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف. اقصا یعنی کنارے والی مسجد. بیت اللہ سے تو بہت دور ہے نا بیت المقدس، تو بیت المقدس کی مسجد وہ کنارے پہ بنی ہوئی، ادھر لے گئی. تو یہ چونکہ اپنے گھر سے دور ہو گئے تھے، تو شام میں بنو قزاع نے اس بچے کو زید کی بجائے قصی پکارنا شروع کیا کہ دور سے آیا ہوا. یہ نام بھی جو لیتے تھے، رکھتے تھے کسی کا، اس میں بھی کچھ تاریخی حقائق ہوتے تھے، ایسے ہی نہیں تھی بات. تو قصی نام ان کا اسی لیے پڑا، اور بہت بڑے آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں جو قابل ذکر ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ہستی یہ تھی. بڑا دماغ تھا، بڑا کام کیا انہوں نے. تو قصی نے جا کے بیت اللہ میں حج کے موقع پہ اپنے بھائی زہرا کو دیکھا، اور زہرا نے جب آواز سنی قصی کی تو اس نے کہا یہ آواز تو میرے باپ کی، بابا ایسے بولتے تھے. ہوتا ہے بھائیوں کی آوازوں میں مشابہت، بہنوں کی آوازوں میں مشابہت ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا میں قصی ہوں. انہوں نے کہا تو زید ہے، نابینا ہو گئے تھے. اور جب چھوا انہوں نے تو بڑی محبت سے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا باپ کی خوشبو آتی ہے، تو میرا بھائی. تو انہوں نے کہا یہ ہوا کیا، مجھے کس طرح وہاں بھیج دیا؟ پھر بھائی نے خیر سارا قصہ انہیں سنا دیا. قصی وہاں پہ رہے ہیں اور زہرا کے ساتھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی شرافت، ان کی عزت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہونا اور لوگوں کے کام آنا، یہ سب چیزیں مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے وہ لڑکا، وہ فاطمہ جو چلی گئی تھی یہاں سے، اس کا بیٹا تھا، وہ واپس آ گئے. بستی کتنی تھی مکہ مکرمہ، شہری کتنا بڑا تھا، پھر قبائل کا نظام تھا، سب کو پتا چلا. اور اللہ نے ڈیل ڈولی ایسی دی تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگوں کی نظریں اٹھتی تھیں کہ اچھا یہ اس خاندان سے ایک نیا لڑکا ہے، یہ اس خاندان سے ہے، اس خاندان سے. اور حضرت قصے نے اپنی شادی کا جب ان کا موقع آیا تو اس وقت جو بنو خزا جنہوں نے بیت اللہ کو سنبھالا ہوا تھا، اس کے جو سردار تھے حلیل بن حبشیہ خزائی، اس کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا. بیت اللہ کا اس وقت قبضہ جو تھا یہ بنو خزا کے پاس تھا، اور مکہ مکرمہ میں جو حکم چلتا تھا یہ حلیل کا چلتا تھا. 400 برس ہو گئے تھے، نسل در نسل یہ بیت اللہ میں آ رہے تھے چلے ہوئے. تو حلیل کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی حبہ، اس کا نام تھا حبہ، کے لیے پیغام آیا ہے اور بنو اسماعیل میں سے کسی نے دیا ہے قریشیوں نے، تو انہوں نے ہاں کر دی، پسند کیا، شادی ہو گئی. تو اب بنو خزا کو اندازہ ہوا کہ قریش کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا ایک آدمی ہمارے خاندان میں اس طرح بہن کے ناطے سے آگے. حلیل عمر ان کی بڑی زیادہ ہو گئی. اب قصے کا جو قبضہ ہوا ہے بیت اللہ پہ، اس کے متعلق ہیں روایات مختلف، مگر اس حبہ لڑکی کے رشتے سے سارے عربوں کی تاریخ بدل گئی. اور قصے نے بنو خزا کو بالکل بیک بینی و دو گوشت جسے کہہ رہے ہیں نا، کان پکڑ کے نکال دیا سارے قبیلے پر. بیت اللہ پہ قبضہ ان کا ہوا قریش کا، اور اللہ نے ایسی وجاہت دی تھی اور ایسی حکمت دی تھی خدا نے، قصے نے اپنے ایک ایک بھائی کو جمع کر لیا، بلا لیا زہرہ اس کی اولاد کو، رضا کی اولاد کو، سب کو بلا کے جمع کیا، اور ان کا بیت اللہ تو ہمارا ہے، یہ کہاں سے خزا بیچ میں آ گئے. اور قصہ یوں ہوا کہ حلیل کی عمر ان کے سسر کی جب زیادہ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اس بیٹی حبہ کو بلایا اور کہا میری بیٹی، کوئی میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے بیت اللہ کی چابیاں دوں. اور بیت اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ عرب کوئی کام نہیں کرتے جب تک یہاں حاضری نہ دیں، اور جب تک وہ اس خدا کے گھر میں آ کے فال نہ نکالیں. اور کسی لڑکی کا رشتہ ہمارے خاندان کی ہاں کے بغیر طے نہیں ہوتا، یہ سب اپنے رشتے کر کے آخری بار میرے پاس آگے پوچھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے رشتہ چاہا ہے تو آپ کے پاس چونکہ بیت اللہ کی چابی ہے، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ بتائیں یہ رشتہ کریں نہ کریں. تو حلیل نے کہا میری بیٹی یہ سارے کام ہیں مگر بیٹوں میں کوئی اہل نہیں ہے اور تم یہ چابی رکھو. حبہ نے کہا کہ ابا بیت اللہ کا دروازہ کھولنا، لوگوں کو اندر لے جانا، زیارت کرانی، باہر بھیجنا، یہ میرے بس کی بات نہیں، میں عورت ہوں، تو آپ کسی اور کو دے دیں اور میں اس پہ قدرت نہیں رکھتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ سلیم ابن عمر تھا وہاں پہ، انہوں نے اس کو بلایا اور سلیم ابن عمر کے حوالے چابی کر دی، اور سلیم ابن عمر کے حوالے، اور اسے کہا کہ یہ چابی تم رکھو لیکن یہ چابی استعمال بیت اللہ کسی وقت ہوگی جب میری بیٹی چاہے گی. انہوں نے اعتماد کر کے چابی اپنے ہی خاندان کے بنو خزائی کا وہ آدمی تھا اس کے حوالے کر دی. اور یہ اب جس کے حوالے یہ ہوئی، حبہ کے شوہر یعنی قصے جو تھے وہ تو سب چیزیں دیکھ رہے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ سسر کا انتقال ہونے والا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے اور چابی کس کے پاس گئی ہے. انہیں بہت اس پہ تھا دکھ کہ اب چابی پھر اس کے پاس چلی گئی جو نا اہل ہے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات قصے بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ میں انہوں نے دیکھا تو یہ جو جس کے پاس انہوں نے چابی دی تھی سلیم ابن عمر کے پاس، یہ شراب کی تلاش میں تھا، پیتا تھا بہت، اور اتنا کہ اسے اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. تو قصے نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا شراب نہیں مل رہی اور میں مر جاؤں گا اگر نہ ملی آج رات مجھے پینے کو. انہوں نے شراب لی قصے نے اور کہا کہ یہ ہے شراب چاہیے. وہ تو دیوانہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے یہ دو، ان کا میں تو بیچوں گا. اس نے کہا یہ چاہیے اور عود کی لکڑی چاہیے تاکہ عود کی لکڑی جلاؤں، خوشبو ہوگی، مجلس ہے، محفل ہے، جمے گی اور پھر ہم بیٹھ کے پیئیں گے. انہوں نے کہا یہ تو پیسے پہ بکے گی. اس نے کہا کتنے میں؟ تو انہوں نے کہا بیت اللہ دے دو. تو بنو خزاع نے اللہ کے گھر کو شراب کے ایک مٹکے مشکیزے کے عوض میں بیچ دیا. انہوں نے کہا لکھ دو. اس نے لکھ دیا کہ بیت اللہ کو بیچتا ہوں شراب کے ایک مٹکے اور عود کے عوض میں، یہ خدا کے گھر کو اس طرح بیچا ہے. اللہ تعالی نے بھی تو دیکھا ہی ہوگا، خدا کا حوصلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہوتی ہیں، اور اللہ ہی کا ہے ظرف اور وہ ذات عالی ہے جو عذاب اور قہر نہیں نازل کر دیتی. تو شراب کے مشکیزے کے عوض میں بیت اللہ کو بیچ دیا. قسی نے اپنے نام لکھوا لیا وہ، اور جب صبح ہوئی تو قسی آ گئے. انہوں نے کہا قبضہ اب ہمارا ہے، رات بیت اللہ تو بیچ گیا ہے، وہ جس کو حلیل میرے سسر دے کے گئے تھے اس تو بیچ دیا. حبہ جو ان کی اہلیہ تھی انہوں نے جا کے اسے بھی بتایا کہ یہ رات قصہ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کے وارث ہو، اب میں کیا کر سکتی. خزا نے اس کو نہیں مانا اور لڑائی شروع کی انہوں نے. تو قسی نے دعویٰ کیا اس کا کہ یہ میرے پاس تحریر ہے، اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا ابھی رات تو میں بیچ گیا ہوں. اور خزا نے بظاہر قبضہ قائم رکھا اپنا بیت اللہ پہ. تو خزا کے مقابلے میں قسی نے خط لکھا شام میں، اور ان کا جو بھائی تھا رضا جس کے ساتھ ہوئی تھی لڑائی اس کو، اور خط میں یہ لکھا کہ باقی جو ہمارے دو بھائی ہیں، ہم ماں کی طرف سے سارے بھائی ہیں، تو تم بھی اور اپنے دو چھوٹے بھائیوں کو بھی اور قبیلے کو لے کے آ جاؤ. پھر انہوں نے اور جگہ بھی خط لکھے. پھر زہرہ جو بڑے بھائی تھے ان کی اولاد کو بھی جمع کیا، اور ان کا لڑنا ہے اور بیت اللہ کو چھڑانا ہے کسی طرح ان سے. اور کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی اور انہوں نے خزاع کو مار کے نکال دی. بنو خزاع جو تھے بھاگ گئے، اور انہوں نے قریش کو جمع کیا اور رکھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بنی کنانہ کو بلایا، اور خزاع قبیلہ جس میں خود ان کی شادی ہوئی بھی تھی، نہ شام جہاں ان کی والدہ کی شادی تھی، ان کو بلایا، بنو بکر کو بلایا، اور قریش والے جتنے اسماعیل علیہ السلام کا خاندان بکھر گیا تھا خزاع کے قبضے کی وجہ سے، سب کو جمع کر کے اور بزور طاقت بغیر لڑے انہوں نے نکال دیا خزاع کو اور قبضہ کر لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی لڑائی کے جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو دونوں نے کہا کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو فیصلہ کر دے. اور پھر فیصلہ اس آدمی نے قسی کے حق میں کیا، لیکن پھر بھی خزاع تیار نہیں تھے کہ اس کا قبضہ دیں بیت اللہ کا. تو جو بھی صورت بنی ہو، ان دونوں فریقوں نے کہا کہ ایسے کر لیتے ہیں کہ جعمر ابن عوف، ایک اس زمانے میں نیک آدمی سمجھے جاتے تھے، فال نکالا کرتے تھے، اس قسم کی چیزیں، ان کا اس کو اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو حکم بنا لو، ہم دونوں مان جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کر دیں. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دو ٹوک بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو خزا، تمہارا 400 برس سے خدا کے اس گھر پہ قبضہ ہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم اس کے وارث اب تک بنے رہے ہو، مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور عدنان کی اولاد کا واحد وارث اب یہ ہے بچہ، یہ ہے لڑکا، اس کو تم دے دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی حقدار کا حق رکھ لوں، اس کے دادا نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اور عدنان کی نسل میں یہی لوگ رہ گئے ہیں، اب تم ان کے حوالے کر دو. تو انہوں نے کیا کیا، وہ قسی کے حوالے کر دیا. کہتے ہیں یہ بھی ایک روایت میں کہ حلیل نے اپنی وفات سے پہلے قسی کو وہاں کا مالک بنا دیا تھا. بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، قسی جو تھے انہوں نے آ کے بیت اللہ پر قبضہ کیا، اور بیت اللہ پہ قبضے کے بعد انہوں نے جتنی ہستی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی سب کو کہا کہ میں نے خزاع کو نکال دیا ہے، اور اب آ کر بیت اللہ کے قرب و جوار میں تمہیں آباد ہونا. بہت اللہ نے انہیں دماغ دیا تھا، انہوں نے سب کو جمع کیا اپنے رشتہ داروں کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد جہاں جہاں تھی ان سب کو بلا کر پورے بیت اللہ کو، مکہ کو تقسیم کر دیا، ان کا فلاں جگہ فلاں قبیلہ رہے گا، فلاں جگہ فلاں قبیلہ رہے گا. اور یہی تھے جب انہوں نے جمع کیا نا سارے قبائل کو، تو قریش اس لیے بھی قریش کہلاتے ہیں کہ جمع شدہ چیز، اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک سلک میں ایک ایک دھاگے میں پرو دی جائے.
تو ان کا نام زید تھا، اور کہتے ہیں کہ قریش بھی انہیں کہا گیا، اور کہتے ہیں کہ انہیں مجمع بھی کہا گیا. ایک شاعر نے کہا ابوکم قصی کانا یدا مجمع، تمہارا باپ لوگو وہ تھا قصی جسے مجمع بھی کہتے ہیں. بہی جمع اللہ القبائل من فہری، فہر کی اولاد میں، فہر بھی ان کے آبا اجداد میں ایک نام آتا ہے، فہر کی اولاد میں جس شخص کے ہاتھ پہ خدا نے سارے قبیلوں کو جمع کر دیا، یہ وہ ہے، یعنی قریش یہ ہے. تو قریش کا نام جو قریش پڑا ہے نا، اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ قصی جو تھے ان کا نام قریش تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت تو یہ ہے کہ ان کا نام زید تھا. بڑے حکیم آدمی تھے، بڑے دانا، بڑے عقل مند. لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اولاد کو سمجھاتے تھے. اللہ نے 6 بیٹے انہیں دیے تھے، ان کے بیٹے جو تھے بیٹھتے تھے تو نصیحت کرتے تھے اپنے بیٹوں میں، یعنی جو چیزیں روایات پھر آگے چلیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک دن سمجھایا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ جو شخص اپنے مرتبے سے زیادہ مانگتا ہے نا، وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ حکمت کی بات تھی ان کی، کہ جو شخص اپنے مرتبے سے زیادہ کی طلب رکھتا ہے وہ اصل سے بھی جاتا رہتا ہے. سمجھایا اپنے بیٹوں کو. اسی طرح جو چیزیں ان میں خصوصیت کی تھیں، شراب سے پرہیز تھا، کیونکہ خزا کا حال وہ دیکھ چکے تھے کہ شراب کے مٹکے کے عوض میں. تو انہوں نے کہا بیٹو کبھی اس چیز کے قریب نہ جانا، صحت اس سے اچھی ہو جاتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا. بچاتے رہے اپنی اولاد کو. پہلے شخص ہیں جنہوں نے دار الندوہ قائم کیا، اور جتنے بھی عربوں میں، یعنی یوں سمجھیے کہ سٹیٹ جسے کہتے ہیں، تشکیل جو کی ہے عربوں کی، پوری سٹیٹ بنائی ہے انہوں نے بنائی. دار الندوہ انہوں نے ایسا قائم کیا کہ ایسی جگہ جہاں پہ مشاورت ہو سکے، لوگ بیٹھ کے مشورہ کر سکیں. انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، اور گھر کا دروازہ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف کھلوایا، اور سارے عرب قریش ان کے پیچھے تھے. جو یہ کام کرتے تھے وہ سب پہ نافذ ہوتا تھا. پوری زندگی ان کی کوئی قریش نے مخالفت نہیں کی، ایک ایک بچہ ان کا احترام کرتا تھا. اللہ نے اتنی قداور شخصیت ان میں یہ پیدا کی تھی. اور فیصلے قریش کے سارے ان کے ہاں ہوتے تھے، بچیاں کی شادیاں ان کے ہاں ہوتی تھیں. قصی فیصلہ کرتے تھے کہ کہاں کس کی شادی ہونی ہے. عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ بچی جب جوان ہو جاتی تھی تو اس کے سر پہ چادر اڑا دیتے تھے. عربوں کا کوئی بھی قبیلہ ہو، اپنی بچی کو یہیں لے کے آتا تھا اور قصی اس کے سر پہ چادر رکھ دیتے تھے. یہ بڑے شرف کی بات تھی ان کے لیے، کوئی آدمی، کوئی قبیلہ ان کا مخالف نہیں تھا. باتاج بادشاہ تھے پورے جزیرہ عرب کے، قبائل کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہوتا تھا، انہی کے یہاں سے کیا جاتا تھا. لوگ انہی کے پاس آ کے مشورہ کرتے تھے اور یہی فیصلہ کرتے تھے کہ کس قبیلے سے جنگ کرنی. اور انہوں نے دار الندوہ میں مقرر کیا، انہوں نے کہا قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بعض ایسی وجوہ آ گئی تھی جس کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا پڑا. انہوں نے کہا یہاں دار الندوہ قائم کرو، مشورے یہاں ہوا کریں گے. اور عربوں کے جتنے قبائل ہیں ان کو نمائندگی دی، اور کہا کسی کا بھی جو آدمی یہاں مشورے میں آئے گا 40 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے، 40 سال کی عمر ہونی چاہیے تاکہ پختگی آ جائے. صرف حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو یہ انہوں نے حق دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ایسی ہے کہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہو وہ مشورے میں شریک ہو سکتا ہے. باقی عربوں کے سارے قبائل کے لیے 40 برس کی انہوں نے کہ بعض خاص حالات کی وجہ سے یہ چیزیں رکھی تھی. ہاشم تھے، امیہ تھے، مخزوم تھے، یہ قبائل تھے مختلف، اور ان سب قبائل کو انہوں نے حصے دیے. سہم تھے، تیم تھے، بنو تیم حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، عدی والوں کو حصہ دیا. انہیں کہا اس مشاورت میں آ کرو، اور یہ عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے الگ الگ مناصب قائم کر دیے، منصب جو قائم کیے ہیں اور وہ ان کی تفصیل بھی کتابوں میں آئی. انہوں نے سب سے پہلے اس کے حوض بنوائے، بڑے بڑے چمڑے کے، اونٹ کا چمڑا لے کے اس کے بڑے بڑے حوض بنوا دیتے تھے، اور پانی اس میں محفوظ رہتا تھا. حج پہ جو لوگ آیا کرتے تھے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے قصی. اور انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اور قریش کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں آنے والوں کی عزت سب سے زیادہ ہے، یہ خدا کے مہمان ہیں، تو پیسے جمع کرو اور اللہ کے ان مہمانوں پہ خرچ کیے جائیں گے۔ قریش نے ہر ایک گھرانے نے ان کی اس بات کو مانا، اور ہر سال جب حج کا موسم شروع ہوتا تھا اپنی اپنی مقرر کردہ رقم بلا تکلف ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور یہ قصے سب کو کھلاتے تھے، حاجیوں کی دعوتیں ہوتی تھیں، پانی کے انتظام کیے جاتے تھے، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے مشعر حرام میں، مزدلفہ کی جو رات ہے مشعر حرام میں لوگ رکتے ہیں، مشعر حرام میں سب سے پہلے انہوں نے جا کے روشنی کا بندوبست کیا، دیے جلائے، اور کہا خدا کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ ایام حج میں اگر کوئی آدمی چوری ہو جائے، اس کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو مالی مدد کے لیے بھی ایک الگ محکمہ قائم کر دیا، اور کئی ایک محکمے انہوں نے قائم کیے، اور ان محکموں کی اگر تفصیل دیکھیے آپ تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو قائم رکھا ہے، کتنی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ انہوں نے حجابہ کا ایک محکمہ قائم کیا، اور حجابہ کہتے تھے ان کو جو بیت اللہ کی دربانی کے لیے قبیلہ مقرر کر دیا، اور اس میں مسجد حرام کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے عبدالدار کو مقرر کیا کہ عبدالدار تم نے بیت اللہ میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ بیت اللہ کی چابیاں اور یہ سب کچھ یہ تمہارے پاس رہے گا، اور مسجد کی خدمت تم کرتے رہو گے۔ دوسرا شعبہ جو انہوں نے قائم کیا، اب یہ سٹیٹ بن رہی ہے نا پوری، انہوں نے سکایا کا قائم کیا، انہوں نے کہا پانی پلانے کے لیے ایک الگ انتظام ہونا چاہیے، اور پانی پلانے کے لیے انہوں نے جنہیں مقرر کیا اپنے بیٹوں میں سے، یہی حصہ بعد میں حضرت ہاشم کے پاس آیا، اور یہی عبد المطلب کے پاس آیا کہ انہیں زمزم کے کنویں کی ضرورت پیش آئی تھی، اور عبد المطلب سے یہی منصب حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں آیا ہے، اور اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لائے اور زمزم پہ پہنچے ہیں تو آپ کو پانی پلانے کے لیے عباس کھڑے ہوئے آپ کے چچا، اور آپ نے فرمایا چچا اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں اس کنویں سے خود پانی نکالتا اور پیتا، یعنی اللہ کے گھر کی یہ خدمت میں کرتا۔ تو یہ وہ عہدہ تھا سکایا کا جو قصے نے قائم کیا تھا، وہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح رفادہ کا عہدہ انہوں نے قائم کیا، رفادہ کا مطلب یہی تھا کہ سالانہ دعوت ہوتی تھی، حاجیوں کی سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے آتے تھے، اور بنو نوفل کو انہوں نے مقرر کر دیا، انہوں نے کہا کہ قریش ہر سال رقم دیں گے، میں تمہیں دیتا رہوں گا، خود خرچ کرتا رہوں گا، لیکن بنو نوفل حاجی کو یہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کی یہاں مدد نہ کی جائے اور جس کی مشکلات کا حل نہ کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے وارث بن عامر بن نوفل کے پاس یہ بیت اللہ کی یہ خدمت آ گئی تھی رفادہ، اور یہ رفادہ جو ہے ایک عرصے تک عربوں میں جاری رہا۔ ندوہ مشاورت کے لیے یہ بنو اسد کے پاس انہوں نے رکھ دیا، یہ بھی ایک قبیلہ تھا بنو اسد، انہیں کہا کہ مشاورت جتنی ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کس کس معاملے میں میٹنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں بنو اسد کے حوالے انہوں نے کی تھی۔ لوا ایک شعبہ انہوں نے قائم کیا، اور جنگی امور جتنے تھے سب ان کے ذمے کر دیے، سوائے دو چیزوں کے، ایک فوجی ضروریات کا جو سامان ہے، اور ایک دوران جنگ جو سامان قائم ہو سکتا ہے، دو یہ چیزیں نہیں دیں، باقی انہوں نے کہا عربوں کی ساری جنگیں تمہارے قبضے میں، اور خاص طور پہ جھنڈے کا خیال رکھنا کہ جھنڈا نہ گرے زمین۔ اس لیے جن کے حصے میں یہ شعبہ آیا تھا نا، بڑا دماغ تھا ان کا، وہ تو نسل در نسل ایسے ہو گئے تھے کہ انہیں پتا تھا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور جھنڈا نہیں گرنے دینا۔ اور یہ بنو امیہ کا شعبہ تھا، اور یہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جب وہ احد میں تھے نا تو جھنڈا جو نہیں گرنے دیتے تھے، یہ اصل میں وہیں سے چلا آ رہا تھا، قصے کی یہ تقسیم تھی، اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد یہی چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید وغیرہ وغیرہ، آگے یہ چلتی رہی ہے۔ اصل میں قصے نے یہ انہیں مقام دیا تھا کہ عربوں کے جھنڈے کی حفاظت تمہارے ذمے، اور قبہ اور آئینہ یہ دو چیزیں جو انہوں نے لے لی تھیں، یعنی دی ہی نہیں تھی۔ قبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے خیمے قائم کرنا جس میں جنگی ضروریات کا سامان رکھا جائے، فوج لڑے گی اس کے لیے ڈھالیں کتنی ہوں گی، تیر کتنے ہوں گے، تلواریں کتنی ہوں گی، بارش شروع ہو جاتی ہے اس کا کیا بندوبست ہوگا؟ الغرض جتنے فوج کے سامان ہیں جن خیموں میں رکھے جاتے تھے فوج کے سامان اور تیاری کے لیے قبا اور اس کے ساتھ ساتھ آئینہ، آئینہ عربوں میں کہتے تھے ان گھوڑوں کو جو گھوڑے ہر وقت جنگ میں تیار رہتے تھے اور میدان جنگ میں بھی سامان لگا رہتا تھا، ریزرو میں جو رہتے تھے نا گھوڑے، کہ یہ کسی بھی وقت ضرورت پیش آئے تو گھوڑوں سے سامان اتار کے فوری طور پر پہنچایا جائے. یہ انہوں نے بنو مخزوم کو دیا تھا آئینہ اور قبا کا، اور بنو مخزوم ہی کے فرزند تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، انہی کے پاس یہ شعبہ پہنچا تھا. یہ خالد جو اتنے جری تھے تو ان کے باپ دادا پردادا وہ سب چیزیں دیکھتے آئے تھے کہ جنگ کے حالات کیا ہیں اور سامان کیا ہے اور بندوبست کیا کرنا ہے، اسی لیے وہ خیمے اور یہ چیزیں ان کے پاس تھیں نا. تو آپ دیکھیے احد میں خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ مسلمان جب آگے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے جا کے خیموں میں آگ لگا دی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے خاندان میں یہ عہدہ چلا آتا تھا. اور انہوں نے ہی پھر ایک اور کام کیا کہ سفارت کا شعبہ مقرر کیا، اور انہوں نے کہا کہ سفیر بن کے جانا، یہ انہوں نے بنوردی کے سپرد کر دیا اور کہا ادی والو تم اس قابل ہو کہ سفارتیں قائم کرو، دوسرے ممالک میں اپنے سفیر بھیجو، عربوں کے مختلف قبائل میں سفیر بھیجو. اور انہوں نے زبردست کام جو اس بنوردی کے معاملے میں کیا ہے، انہوں نے کہا منافرت تمہارے پاس ہے. منافرت کا مطلب عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے جب سردار آپس میں ملتے تھے تو باتوں باتوں میں اپنے فخر کی چیز جو آتی تھی تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر قائم کرتے تھے، تم نے زندگی میں کیا کیا، میں نے کیا کیا، وہ کہتا تم نے یہ نہیں کیا میں نے یہ کیا ہے. تو ہوتے ہوتے اتنی بحث لمبی ہو جاتی تھی کہ ضرورت پیش آتی تھی کہ کوئی آدمی سنے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ کون سا سردار زیادہ اچھا ہے، اور وہ پھر فیصلہ بھی کرتا تھا، اور جو پھر ہار جاتا تھا اس پہ سزا بھی رکھتا تھا کہ تم 10 سال کے لیے آئندہ اس شہر میں نہیں داخل ہو سکتے، تم پر یہ تاوان لگایا جاتا ہے. تو سفارت بھی ان کے ذمے کر دی اور اسی طرح منافرت بھی، اور ایک قسم یہ چل پڑی تھی کہ آدمیوں کی پہچان کہ کون آدمی شریف ہے اور کون آدمی خراب ہے. عربوں میں یہ بات ہوتی تھی، اور جب الزام لگتا تھا کہ اس نے چوری کیا ہے یا یہ ایسا ہے یا اس کا نسب درست نہیں ہے، بڑے مسائل تھے ان قبائل کے، تو پھر انہوں نے بنو ادی کے سپرد کیا، ان کا بنو ادی تم یہ کام کرو گے. اور بنو ادی میں یہی منصب تھا جو خطاب کے پاس آیا تھا، اور پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا، وہ آدمیوں کو ایسے جانچتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندانی منصب تھا جو چلتے چلتے ان تک پہنچا تھا. پھر اسی طرح انہوں نے ازلام و احصار یعنی تیر نکالنا، فال نکالنا کہ کیا چیز ہے. فال پہ تو بات کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی بات آئے گی، مگر فال نکالنے کا محکمہ انہوں نے الگ قائم کیا. سفر، قربانیاں، پیسہ، دولت، مال، یہ سب جمع کرنا اپنے دور میں کہ جتنا بیت اللہ میں چڑھاوے آ رہے ہیں اور جتنا پیسہ ہو رہا ہے اور جتنا اسلحہ عربوں کو چاہیے ہوگا، اس کے انتظام کے لیے صفوان ابن امیہ کو مقرر کیا، ان کے خاندان کو. اور صفوان یہ وہی ہیں جب مکہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانا تھا تو آپ نے ان سے ہی قرض مانگا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم اتنے تیریں اور تلوار چاہیے، تو اس نے کہا غصب ان یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کیا فتح کیا ہے، آپ غصب کرنے پہ آ گئے. آپ نے فرمایا لا بل عاریتم مضمونہ، بالکل نہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی چیزیں آپ کو واپس ایسے ہی دی جائیں. اور صفوان کو ان کی چیزیں واپس دی گئیں، اور جو اس میں کمی ہو گئی تھی جنگ میں جو سامان کام آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیا، پھر صفوان مسلمان ہو گئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ سارے عہدے جو تھے یہ اصل میں تقسیم قصے نے کی تھی، عربوں کی پوری ایک ریاست انہوں نے تشکیل دی، اور یہ سب کے سب عہدے جو چلے ہیں تو پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا ہے تو فتح مکہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عہدوں کو ختم کر دیا. بس آپ نے کہا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد برابر ہے، صرف دو عہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے دیے تھے، ایک سکایا کو باقی رہنے دیا پانی پلانے کو، اور ایک حجابہ کو باقی رہنے دیا تھا بیت اللہ کی چابی کو. اور سکایا کا عہدہ جو تھا پانی پلانے کا وہ اصل میں حضرت عبد المطلب کے پاس تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بعد میں آیا ہے، اور نہ عبد المطلب سے ان کی اولاد میں ابو طالب کے پاس آیا ہے. اور یہ ابو طالب جو تھے پانی پلاتے تھے اور پانی میں کشمش ڈال دیا کرتے تھے، کھجوریں ڈال دیا کرتے تھے، پیسے تھے نہیں اتنے، تو یہ کیا کرتے تھے، استعباس رضی اللہ سے اپنے بھائی سے قرض لے لیتے تھے، تو استعباس رضی اللہ انہوں دیتے رہے قرض، ایک سال انہوں نے کہا بھائی اگر اس مرتبہ قرض ادا نہ ہوا نا تو یہ جو تمہارا عہدہ ہے سکایا کو یہ ہم لے لیں گے، ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، آپ چھوڑ دیں اسے، ناداری کی وجہ سے آپ کے بس کی بات نہیں رہی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سال فیصلہ ہو جائے گا، اس میں واقعی وہ قرض ادا نہیں کر سکے، تو یہ چیز آ گئی تھی استعباس رضی اللہ عنہ کے پاس، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عہدے رہنے دیے تھے، ایک سکایا کا ایک حجابہ کا، سکایا کا یہ عہدہ چلتا رہا ہے اور یہی خاندان سارے حاجیوں کے پانی کا بندوبست کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب پہلے باسی خلیفہ آئے ہیں تو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا، انہوں نے کہا اب یہ خلافت کو دے دو، خلافت کی ذمہ داری ہے کہ سب آنے والوں کے لیے، کیونکہ حاجی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ ایک قبیلے کی بس کی بات نہیں رہی، اور پھر ایک حجابہ کا عہدہ جو اب تک باقی ہے، اور اسی میں عثمان بن طلحہ آئے تھے، اور عثمان بن طلحہ وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابہ کے عہدے کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ میں جانے دو، تو اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا تمہارے لیے، تو آپ نے فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا جس دن میں خود یہ دروازہ کھول لوں گا، اس نے کہا عربوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ اس دن عربوں کو عزت دے گا اور عزت ہوگی جس دن میں اس دروازے کو کھولوں گا، اور جس دن حدیبیہ سے واپس گئے ہیں عمرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں، تو خالد ابن ولید نے، عمر بن العاص نے اور انہی عثمان تینوں نے جا کے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں آئے ہیں تو آپ نے کہا اس دروازے کو کھولو، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان تھے صحابی تھے لیکن ڈر یہ تھا کہ یہ چابی پتہ نہیں کدھر جائے گی، اب خاندانی عہدہ ہے نا ختم ہو جائے گا، چابی کس کو دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کچھ پسو پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ نے دھکا دیا ان کا دروازہ کھولو، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو انہوں نے چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں رکھی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت، کیسی حکمت کی بات کی، یہ امانت ہے، ڈر تو تھا نا کہ چابی پتہ نہیں اب کہاں جائے، تو اس لیے لفظ یہ بولے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، آپ اندر تشریف لے گئے اور انہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ اندر تشریف لے گئے اور نماز ادا فرما کے جب باہر آئے تو آپ نے کہا یہ جو سینگ ہے نا پرانے چلے آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، وہ قربانی جو آئی تھی اس کے پرانی یادگار، اس پہ کپڑا ڈال دو، نمازی کی توجہ ادھر نہ رہے، اور پھر آپ سوچ رہے تھے کہ اب چابی کس کو دوں، سارے عہدے ختم ہو گئے، ایک یہی دو عہدے تو باقی ہیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے وہی آ گئی اور اللہ نے فرمایا انت عد الامانات الی اہلیہ، امانتیں ان کے سپرد کیجئے جو اس کے اہل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پہلے چابی یہ قصے نے دی تھی، تم لوگوں کو قوم نے دی تھی نا، اب میں اللہ کا رسول یہ دے رہا ہوں اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، بس کوئی ظالم ہی اب تمہارے خاندان سے اسے لے گا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یزید نے اپنے زمانے میں یہ چابی منگائی تھی مگر پھر واپس اس خاندان میں چلی گئی اور اب تک اسی خاندان میں کوئی نہیں لیتا، لوگوں نے یہ جو عبدالعزیز کی حکومت آئی اسے کہا کہ مسلمان آتے ہیں یہاں حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے، بیت اللہ کا دروازہ کھولنے پہ کچھ پیسے مقرر کر دیں اور چابی اس خاندان سے لے لیں، کیونکہ چابی بھی ان کے پاس ہے اور بیت اللہ کا غلاف یہ بھی انہیں کا حق ہے، اور غلاف آپ بیچیں اور اندر جانے کا کوئی ٹیکس لگا دیں تو آپ کو ہر سال اتنی اتنی آمدن ہوگی، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم ہی اب یہ چابی لے گا، تو میں تو ان کی زبان سے ظالم بننا نہیں چاہتا، باقی کوئی اور بنے تو بنے، اب تک اسی خاندان میں باقی ہے، ایک یہ چیز ہے جو اب تک باقی، ایک رفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جاری نہیں رکھا لیکن رفادہ یہ تھا کہ حاجی جتنے آئے انہیں کھانا کھلایا جائے، تو رفادہ کو قصے نے رقم ہر سال قریش والے انہیں دیتے تھے، ہر قبیلہ دیتا تھا، وارث بن عامر کو دی تھی، یہ رفادہ تو ختم ہو گیا تھا مگر اب تک اس کی یہ حیثیت باقی ہے کہ اب بھی جو حج پہ جاتا ہے حکومت کی طرف سے اسے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، عرفات کے دن یہ جو پیکٹس دیتے ہیں نا، یہ جو کھانے کے لیے دیتے ہیں، رفادہ کی یہ صورت ہے، کیونکہ بعد میں خلافت نے اپنے ذمے سے لے لیا تھا، کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم اس کے لیے دعوت ضرور کریں گے. تو ہر حاجی کو وہ پیکٹ ملتے ہیں, اور پھر کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں, شاہ بادشاہ جو ان کی دعوت کرتا ہے تو وہ کچھ خاص لوگ بھی ہوتے ہیں. اصل میں یہ رفادہ کی وہ صورت ہے جو اب تک باقی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہدوں کو ختم کیا تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے, یہ غلاف اب بھی وہی تقسیم کرتے ہیں, چابی اب بھی انہی کے پاس ہے, اور یہی شرف اللہ نے انہیں اب تک جو دیا تھا جب آخری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے کچھ برس پہلے. تو بیت اللہ کی دیواریں جو تھیں پتھر اور یہ چیزیں کچھ ہل گئی تھیں, چھت میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں, تو انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا, اور بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے 400 برس کے بعد. اور اب جو چیزیں استعمال کی ہیں اس کا اندازہ یہ ہے کہ شاید 1000 برس تک تعمیر کی, یا 800 یا 600 برس تک ضرورت نہ پڑے, مختلف آئیڈیاز اس کے دیے گئے ہیں. بہرحال جب اس خاندان نے بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی سب کچھ, تو اب چابی دروازہ کون کھولے. رابطہ عالم اسلامی کے اور بڑے بڑے عمائدین کو انہوں نے بلایا تھا, پورے عالم اسلام سے چنی ہوئی شخصیات بلائی تھیں کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی ہے, بڑا مبارک دن ہے, اسے کھولنا ہے دروازے کو. تو اسی خاندان کے فرد جن کے پاس چابی تھی وہ آئے اور انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا, اور پھر یہ چابی جو تھی حضرت مآب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت پیچھے تھے, وہ طبیعت میں جو عاجزی تھی لوگوں سے پیچھے رہنا ایک طرف کو رہنا, تو انہوں نے حضرت کو بلا کے چابی ہاتھ پر رکھی اور کہا حضرت اس کا دروازہ کھول. تو حضرت کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اب پتہ نہیں سینکڑوں سال میں 400 برس کے بعد کسی نے اس کا دروازہ کھولا یا خدا کے گھر میں حاضری دی, تو اللہ نے یہ سعادت ان کے مقدر میں لکھی دی. تو قصی نے یہ سارے کے سارے کام کیے, یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد. قصی کے 6 بیٹے ہوئے, 6 بیٹوں میں عبد مناف تھے, اور عبد مناف والد تھے ہاشم کے, اور ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ, اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عبداللہ 1, عبد المطلب 2, ہاشم 3, عبد مناف 4, اور 5ویں دادا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے یہ تشکیل دیا پوری اس حکومت کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو عدنان سے چلتا ہے وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے.